اسلامک وائس ڈیجیٹل ساؤنڈ اسٹوڈیو پاکستان میں اسلامک ریکارڈنگ کے لیے منفرد ادارہ، تلاوت، حمد و نعت، نظمیں اور تقاریر ڈیجیٹل اسٹوڈیو میں اور دینی اجتماعات کی اسٹوڈیو کوالٹی میں ریکارڈنگ اور آڈیو کیسٹس کو سی ڈی میں کنورٹ کروانے کے لیے معیاری ادارہ اسلامک وائس۔ رابطہ کے لیے پوسٹ باکس نمبر 1503 نشاط آباد، فیصل آباد، فون نمبر 0333-6525-3700۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ الحمد لله الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير۔ الحمد وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، فلنحيينه حياة طيبة، ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون۔ وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم، الدنيا كلها متاع، وخير متاعها المرأة الصالحة، أو كما قال صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم۔ الله تبارك وتعالى قرآن پاک میں اپنے بندوں سے بات کرتا ہے۔ قرآن اللہ کا کلام ہے جو براہ راست اس کی ذات سے نکلا ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر اترا ہے۔ یہ واحد نبی ہیں جن پر کلام کو دل پر اتارا گیا۔ باقی انبیاء کو جو کتابیں ملیں اور جو صحیفے ملے چھوٹے کتابچے، وہ لکھے لکھائے آسمان سے اتار دیے گئے۔ ساری تورات کٹھی لکھی گئی اتار دی، ساری زبور لکھی لکھائی اتار دی، انجیل کو آسمانوں پہ لکھوایا گیا، زمین پہ پکڑا دیا گیا۔ ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے، شیف علیہ السلام کے صحیفے، اور جتنے بھی انبیاء پر چھوٹے چھوٹے کتابچے آئے، وہ سارے آسمان پر لکھے گئے، ہاتھ میں پکڑائے۔ کلام اللہ قرآن، اس کو جب اتارا گیا لکھ کے نہیں اتارا گیا، اس کو براہ راست نزل بہ الروح الامین، اسے روح امین لے کر آئے ہیں۔ اور بھیجا کس نے ہے؟ انہو لتنزیل رب العالمین، رب العالمین کے خزانوں سے، اس کی ذات سے نکلا ہوا کلام ہے۔ لانے والا جبریل ہے، لایا کہاں ہے؟ علی قلب، اللہ کے نبی کے قلب مبارک پر اتارا۔ قرآن میں کتنی طاقت ہے، ایک حدیث میں آتا ہے، اگر اللہ تعالیٰ قرآن کو جیسے اللہ کے نبی کے سینے پر اتارا، ایسے اگر اتارتا لوح محفوظ پر، تو لوح محفوظ کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے۔ اور لوح محفوظ اتنی لمبی چوڑی چیز ہے جس کو ہم فی لوح محفوظ بس اتنا ہی جانتے ہیں، اس کی لمبائی کیا ہے، چوڑائی کیا ہے، طاقت کیا ہے، اللہ نے اس کے بارے میں، اللہ کے نبی نے اس کے بارے میں کوئی زیادہ ہمیں نہیں بتایا، لیکن یقیناً اس کی لمبائی چوڑائی کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اس میں اتنی طاقت نہ تھی کہ اللہ کے کلام کو براہ راست سہار سکتی، تو اللہ نے اس کو الفاظ میں بند کر کے، الف با تا تھا، ان حروف میں بند کر کے پھر اس پر لکھوایا۔ ہمارے نبی پر جب اترتا تھا کلام تو حروف کی شکل میں نہیں سیدھا اللہ کی آواز کی شکل میں اترتا تھا، اور اس آواز کی کوئی شکل نہیں، کوئی اس کو ہم کسی چیز سے ممتاز نہیں کر سکتے، وہ اللہ اس کے رسول کے درمیان ہے۔ صحابہ نے پوچھا کیسی آواز ہوتی ہے یا رسول اللہ جب آپ پر وحی آتی ہے، تو ہم نے کہا مثل الجرس، جیسے کوئی گھنٹی کی آواز نہیں تھی، گھنٹی ایسے گھنٹی کی آواز سی ہوتی ہے جو سیدھی دل کے اوپر آ کر اترتی، مثل سلسلہ الجرس۔ بخاری شریف کی جو دوسری حدیث ہے وہ اسی پر ہے کہ وہ وحی کیسے اترتی تھی، کس آواز میں اترتی، وہ براہ راست بغیر الفاظ کے کلام ہوتا تھا، اس میں اتنی طاقت ہوتی تھی کہ اللہ کے نبی پر غشی طاری ہو جاتی تھی، سخت سردی میں پسینہ آ جاتا تھا، اور جب تک وہ وحی اترتی رہتی تھی آپ اپنے ظاہری ہوش و حواس میں نہیں ہوتے تھے، جب وحی ختم ہوتی تھی پھر آپ کی آنکھیں کھلتی تھیں اور ماتھے سے پسینہ پہنچتے تھے، اور پھر وہ الفاظ بن کر آپ کی زبان پر جاری ہو جاتی تھی، ان علینا جمعہ وقرآنہ، کہ ہمیں ہم اسے جمع کریں گے اور اسے پڑھوائیں گے آپ کے ذریعے سے، آپ اس کے لیے فکر نہ کریں، ثم ان علینا بیانہ بھی، کہ ہم بیان بھی آپ سے ہی کروائیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے علم میں سے خاص طور پر قلب اطہر چنا رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا، جس میں اتنی طاقت ہے کہ لوح محفوظ بھی اس کے سامنے چھوٹی ہو جاتی ہے، اور وہ براہ راست اللہ کا کلام سینے پر اترتا ہوا محسوس فرماتے ہیں۔ تو یہ وہ کلام ہے جس نے ہمیں اللہ سے جوڑا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ ایک ہمارا ذہن بناتا ہے، ایک ذہن ہمیں بازار سے ملا ہے، ماحول سے ملا ہے، بازار کا، گھر کا، کالج کا ذہن یہ ہے کہ جتنے پیسے آئیں گے اتنی زندگی خوشحال ہو جائے گی، جتنے ہمارے پاس دولت ہوگی، اچھا گھر ہوگا، اچھی سواری ہوگی، اچھا کاروبار ہوگا، ہم خوشحال ہو جائیں گے، ہمارے مسئلے حل ہو جائیں گے اور ہم خوشگوار پرسکون زندگی گزاریں گے۔ یہ ذہن ہمیں ماحول نے دیا، ماں باپ نے دیا، استاد نے دیا، اسکول نے دیا، آج کی تعلیم نے دیا، اسی پر پھر ساری چکی گھومنے لگی، اسی پر ساری دنیا میں گردش جتنی بھی ہو رہی وہ اسی کے گرد ہو رہی۔ اس کے مقابلے میں قرآن یہ ذہن دیتا ہے کہ نہیں نہیں، خوشحالی پیسے کے ساتھ مربوط نہیں ہے، خوشحالی گھروں کے ساتھ، سواریوں کے ساتھ، چیزوں کے ساتھ مربوط نہیں ہے، وہ اللہ آسمان سے اتارا۔ اضحک و ابکا، ہنسانے والا بھی اللہ ہے، رولانے والا بھی اللہ ہے، خوشیاں دینے والا بھی اللہ ہے اور غم دینے والا بھی اللہ ہے۔ یہ ایک پہلے قدم پر ہمارے ذہن کی نفی ہو گئی، نہیں نہیں، خوشیاں پیسے سے نہیں اور غم فقر فاقے سے نہیں، اضحک و ابکا، خوشیاں بھی اللہ لاتا ہے، غم بھی اللہ لاتا ہے۔ تو قرآن اس کے بالمقابل ذہن بناتا ہے کہ اس ساری کائنات میں اللہ اصل بادشاہ ہے، اللہ کی اصل حکومت ہے، اللہ کا اصل اقتدار ہے، للہ الامر، ان سے کہہ دو ساری حکومت اللہ کی ہے، قل اللہم مالک الملک، انہیں بتا دو کہ ساری دنیا کا شہنشاہ بادشاہ اللہ ہے، کب سے حکومت کر رہا ہے، من قبل و من بعد، کب تک رہے گی، ہوتا ہے نا بھائی الیکشن چار سال کا ہے، پانچ سال کا ہے، اور بھائی یہ تو تاحیات بادشاہ ہیں، یہاں تو شہنشاہی سسٹم ہے، تو جب مرے گا تو حکومت ختم ہو، تو اللہ کی حکومت کب شروع ہو رہی ہے، من قبل، اللہ کی حکومت بغیر ابتدا کے ہے، اس کی پیچھے ابتدا ہے ہی کوئی نہیں، شروع کا شروع ہے کوئی نہیں، کب جا کے ختم ہوگی، من بعد، اس کی انتہا بھی کوئی نہیں، للہ الامر، انہیں بتا دو کہ صرف اللہ ہی کا امر چلتا ہے، اللہ ہی کی حکومت ہے، جو ابتدا سے بھی پاک ہے اور انتہا سے بھی پاک ہے۔ پھر بادشاہ لوگ اپنی طاقت تقسیم کرتے ہیں، سپہ سالار کو کچھ طاقت ملتی ہے، کچھ وزیر اعظم کو ملتی ہے، کچھ وزیر کو ملتی ہے، کچھ مشیر کو ملتی ہے، کچھ آگے عہدے داران کو طاقت تقسیم کی جاتی ہے، تو کیا اللہ کی بادشاہی بھی ایسی ہے کہ اصل شہنشاہ اعظم تو اللہ ہے، پھر اس نے آگے اپنی طاقتوں کو تقسیم کر دیا، کو کسی کو دے دی، کو کسی کو دے دی، کو کسی کو دے دی؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں ارشاد فرمایا، ان القوت للہ جميعا، ساری طاقتیں اللہ کے اپنے ہاتھ میں ہیں، کسی کو اس نے کوئی طاقت نہیں دی، کسی کو کوئی اختیار نہیں دیا، کہیں کوئی نظر آیا تو پیچھے اللہ نے دیا ہے۔ اس لیے تو انبیاء علیہ السلام وہ کہتے ہیں یہ کر دو، ہمارے نبی سے کہنے کہ پہاڑ ہٹا دو، نہریں چلا دو، باغات لگا دو، کہ یہ میرے بس کا نہیں ہے، میرا اللہ چاہے گا تو کر دے گا، میرا اللہ چاہے گا تو کر دے گا۔ تو انبیاء سے جو معجزے آئے وہ بھی ان کی ذاتی طاقت سے نہیں تھے، ابرہ الاکمہ والابرص باذنی، کہ میں جو تبر الاکمہ والابرص باذنی، کہ اے عیسیٰ جو تو اندھے کو ٹھیک کر دیتا ہے اور کوہڑی کو ٹھیک کر دیتا ہے، وہ میری اجازت سے ہے، میرے امر سے ہے، نہ کہ تیری ذاتی طاقت سے ہے، وہ اللہ کے امر اور اللہ کی اجازت کے ساتھ ہے، اللہ کی تدبیر کے ساتھ ہے۔ تو شہنشاہی اللہ کی ہے، اللہ شہنشاہ ہے، طاقت تقسیم ہے کہ نہیں؟ ان القوت للہ جميعا، ساری طاقتیں اللہ کے اپنے ہاتھ میں ہیں، کسی کو کوئی طاقت نہیں، جو ہے اللہ کی طرف سے ہے۔ تؤتی الملک من تشاء، زمین پہ کسی کو بادشاہی دے دی اس نے، وتنزع الملک ممن تشاء، کسی سے لے لی اس نے، وتعز من تشاء، کسی کو عزت دے دی تو اللہ نے دی، وتذل من تشاء، کوئی ذلتوں میں گرا تو اللہ نے اس کو اس کے گناہوں کی سزا میں گرایا ہے، تو یبسط الرزق لمن یشاء، کسی کا رزق کھولا تو اللہ نے کھولا، ویبسط کسی کا، ویقدر کسی کا تنگ کیا تو اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، کسی کو بیماری آئی تو اللہ کی طرف سے آئی، شفا آئی تو اللہ کی طرف سے آئی، وَإِذَا مَرَضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ۔ تو یہ قرآن کا ذہن، پہلا ذہن یہ قرآن بناتا ہے کہ اس کائنات میں صرف اللہ اکیلا وحدہ لا شریک بادشاہ ہے، کوئی اور اس کی شراکت میں شامل کوئی نہیں۔ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدْ، ان سے کہہ دو وہ اکیلا بادشاہ ہے، اکیلا، اکیلے کا مطلب یہ ہے کہ وہ تنہا تمہارے سارے کام بنانے والا ہے، تنہا تمہاری ساری ضرورتیں پوری کرنے والا ہے، تنہا تم سب کی سننے والا ہے۔ وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَجْهَرُوا بِهِ، زور سے بولو، آہستہ بولو، إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، وہ تمہارے سینے کے بھید بھی جانتا ہے۔ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُ، جب تم ہونٹ سی لیتے ہو، زبانیں بند کر لیتے ہو، وہ دل ہی دل میں پتہ نہیں کیا کیا کہتے رہتے ہو، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تمہارا رب وہ بھی سن رہا ہوتا ہے، کبھی تمہارے دل کی دھڑکنوں میں غلط خیال اٹھ رہے ہوتے ہیں، کبھی اچھے اٹھ رہے ہوتے ہیں، کبھی تم گندی باتیں سوچتے ہو، کبھی اچھی سوچتے ہو، کب وہ ساری تمہارا رب سن رہا ہوتا ہے، جان رہا ہوتا ہے، وہ سننے کے لیے ہمارے ہونٹ ہلانے کا وہ محتاج کوئی نہیں ہے۔ قل ہو اللہ احد، ان سے کہہ دو اکیلا ہے، احد اکیلا کیوں ہے؟ ہم تو اکیلے رہ نہیں سکتے، پھر اکیلا ترجمہ نہیں، احد کا ترجمہ ہے یکتا، یکتا، ایسا ایک جس کا دوسرا بن نہ سکتا ہو، ایسا اکیلا جس کا دوسرا بن نہ سکتا ہو، ان سے کہہ دو وہ یکتا ہے، کیوں ہے؟ کہ اللہ الصمد، بے نیاز جو ہے، اسے کسی کی ضرورت ہی کوئی، یا ایھا الناس انتم الفقراء، تم فقیر ہو، واللہ هو الغنی، اللہ غنی ہے، ان یشاء یذھبکم، تم سب کو مٹا دے، اسے کیا تکلیف، اسے کیا کوئی مشکل پیش آتی، انتم تزرعونہ ام نحن الزارعون، جتنے پھول پھل کھیتیاں ہیں تمہارے رب کا نظام ہے، انتم انزلتموہ من المزن ام نحن المنزلون، بادلوں سے برستا ہوا پانی، دریاؤں میں بہتا ہوا پانی، سمندروں میں جمع پانی، چشموں سے ابلتا ہوا پانی، آبشاروں سے گرتا ہوا پانی، اور کنوؤں سے نکلتا ہوا پانی، یہ سب کا سب تمہارے رب کا بنایا ہوا ہے، تم نے تو ایک قطرہ بھی نہیں بنا سکتے ہو، انتم انشاتم شجرتھا ام نحن المنشئون، یہ لکڑی میں آگ اور پیٹرول میں آگ اور گیس میں آگ اور تیل میں آگ، وہ چولہے کی آگ، یہ سب تمہارے رب نے بنائی ہے، بجلی میں آگ، بادلوں کی آگ، یہ سب تمہارے رب نے بنائی ہے، تم تو ایک چنگاری نہیں بنا سکتے ہو۔ اللہ الصمد، بے نیاز، اسے کسی کی ضرورت کوئی نہیں، تم ہو ضرورتوں کے محتاج۔ تو اچھا اللہ بے نیاز کیوں ہے؟ کہ لم یلد ولم یولد، نہ اس کا کوئی اوپر سلسلہ ہے نہ نیچے سلسلہ ہے، نہ اوپر ماں باپ ہے نہ نیچے اولاد ہے، اوپر ماں باپ نہیں نیچے اولاد نہیں، اسے کسی کی ضرورت نہیں، وہ اکیلا اور یکتا ہے، جو اللہ احد بھی ہو، صمد بھی ہو، لم یلد بھی ہو، لم یولد بھی ہو، اس کا یہ دعویٰ قبول ہونے کی طاقت رکھتا ہے، اور قبول ہونا کرنا ہی پڑے گا کہ وَلَمْ يَكُلْ لَهُ كُفُوًا أَحَدْ، پھر اس جیسا کوئی نہیں ہے۔ تو یہ قرآن میں یہ ذہن بنایا ہے کہ لِلَّهِ الْأَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ إِنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا اور قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ اور قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدْ، کہ اکیلا شہنشاہ ہے، ساری طاقت کا مالک ہے، ساری حکومتوں کا مالک ہے، سارے نظام انتظام کا مالک ہے۔ دوسرا ذہن قرآن یہ بناتا ہے کہ تمہاری جو زندگی بنے گی وہ اللہ بنائے گا اور اچھے عمل پر بنائے گا۔ من عمل صالحا من ذکر او انثى، اگر اپنی زندگی کو پرسکون بنانا ہے، خوشگوار بنانا ہے، اچھا بنانا ہے، تو کیا کرنا ہوگا؟ اپنے عمل کو ٹھیک کرنا ہوگا۔ من عمل صالحا فلنفسه، کرو گے تو اپنے لیے کرو گے، تمہارے رب کا نہ کوئی نفع ہے نہ کوئی نقصان ہے۔ من عمل صالحا فلنفسه، کرو گے تمہیں اپنا فائدہ ہے۔ ومن اساء فعلیہا، نہیں کرو گے تو اس کا نقصان لوٹ کے تمہاری ہی طرف آنے والا ہے۔ تو قرآن کا یہ ذہن اگلی جو بات بتاتا ہے، ہمارے ذہنوں میں بٹھاتا ہے، قرآن کے زندگی کے بننے اور بگڑنے کا دار و مدار تمہارا عمل ہے، چیز نہیں، پیسہ نہیں، کاروبار نہیں، نوکریاں نہیں، گھر نہیں، بلکہ تمہارے جسم سے نکلنے والا عمل وہ تمہاری زندگی کے بننے اور بگڑنے کا ذریعہ ہے۔ اس پر جو قوموں کے واقعات ہیں وہ اس کی تائید میں ہیں۔ الم تر کیف فعل ربک بعاد، دیکھو تو صحیح تمہارے رب نے قوم عاد کو کیسے ہلاک کر دیا، اور ثمود کو کیسے ہلاک کر دیا، فرعون کو کیسے ہلاک کر دیا، کیوں کیا؟ طغوا فی البلاد، نافرمان تھے، فاکثروا فیہا الفساد، تباہی کی، پھر کیا کیا؟ فصب علیہم ربک صوت عذاب، تیرے رب نے عذاب کا کوڑا برسایا، ان ربک لبالمرصاد، اللہ نافرمانوں کے لیے ایسے ہی گھات میں بیٹھا ہوا ہے، جب جو قوم نافرمان ہوگی اللہ کا غیبی نظام ان کے خلاف چلے گا اور ہلاکت کے فیصلے کرے گا، کبھی پانیوں کو چڑھائے گا، کبھی ہواؤں کو چلائے گا، کبھی زمین میں دھسائے گا، کبھی آگ برسائے گا، کبھی پتھر برسائے گا، یہ اللہ تعالیٰ کا شروع سے نظام چلا آ رہا ہے۔ منہم من ارسلنا علیہ حاصبا، منہم من اخذته صیحہ، منہم من خسفنا، منہم من اغرقنا، منہم من خسفنا، کوئی زمین میں دھسائے گئے، کوئی پتھروں سے برباد کر دیے گئے، اور کوئی پانی میں، ابھی دیکھا نہیں کتنا بڑا پانی آیا اور چند منٹ میں لاکھوں انسانوں کو بہا کے لے گیا، پتہ ہی کوئی نہیں چلا یہ کہاں سے آیا۔ اللہ کے خزانوں سے آیا، کس وجہ سے آیا؟ نافرمانی پر آیا۔ اوپر سے چلانے والا اسے چلا رہا تھا، اسے راستے دے رہا تھا، ان راستوں پہ چلتا جا رہا تھا، کن کو اٹھانا ان کو اٹھاتا ہوا لے جا رہا تھا۔ یہ تو ایک موج اٹھی ہے، ایک موج اگر اللہ سمندر کی لگام ٹیڑھی کر دے تو ساری دنیا کو کھا جائے۔ 71% تو پانی ہے اور 29% خشکی ہے، تو 71 اور 29 میں کیا نسبت ہے؟ تو ایک موج نے لاکھوں انسانوں کو سمیٹ لیا، چند موجیں اللہ تعالیٰ اٹھا دے تو پیچھے رہ کیا جاتا ہے؟ تو میرے بھائی اور بہنوں، یہ قرآن ہمیں اگلی بات یہ سمجھاتا ہے کہ اپنی زندگی کو خوشگوار بنانا ہے تو اپنے عمل ٹھیک کرو، اپنے عمل کا معیار ستھرا کرو۔ بازار میں وہ سودا اچھا بکتا ہے جو ستھرا ہو، صاف ستھرا ہو۔ تو وہ عمل کا جو سودا ہے، وہ جو کھرا بنتا ہے، وہ حضرت محمد صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی پاک زندگی ہے۔ معیار عمل کیا ہے؟ چونکہ اللہ اور ہمارے درمیان تو رابطہ کوئی نہیں، تو ہمارے اور اللہ کے درمیان رابطہ حضرت محمد صلی اللہ تعالی وسلم کی ذات ہے۔ تو وہ جو معیار ہے جس پر اللہ تبارک و تعالی ہمیں عزت بھی دے گا، کامیاب بھی کرے گا، وہ حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پاک زندگی ہے۔ اللہ تعالی نے آپ کو نمونہ بنا کر لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یہ میرا نبی ہے، اس کے پیچھے چلنے میں تمہارے لیے خوبصورت زندگی کا ایک بہترین نمونہ ہے، اس کے پیچھے جو چلے گا وہ کامیاب ہے۔ یا ابا سفیان جئتکم بکرامت الدنیا والآخرہ، ابو سفیان میری مانو، میں دنیا اور آخرت کی ساری عزتیں تمہارے پاس لے کر آیا ہوں۔ تو ہمارے اور اللہ کے درمیان واسطہ اور رابطہ مردوں اور عورتوں دونوں کے لیے وہ حضرت محمد صلی اللہ تعالی وسلم کی ذات۔ اللہ نے آپ کو ظاہراً بھی کامل بنایا، باطناً بھی کامل بنایا، اور دین بھی کامل دیا. الیوم اکملت لکم دینکم, دین کامل کر دیا. من احسن من اللہ صبغہ, آپ سے حسین کسی کی سیرت کوئی نہیں, آپ سے کامل کوئی دین کوئی نہیں. کامل اکمل شریعت دے دی, کامل اکمل کتاب دے دی, اور ساری دنیا کے مردوں عورتوں کے لیے ایک معیار بنا دیا کہ بس جو اس کے پیچھے چلے گا وہ کامیاب, جو اس کو چھوڑ دے. من یطع الرسول فقد اطاع اللہ, جس نے اللہ کے نبی کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسا مقام بخشا کہ دیکھو ہمارے نبی کی خواہش تھی کہ قبلہ بیت اللہ ہو جائے مکے والے, لیکن آپ نماز پڑھتے تھے بیت المقدس کی طرف مو کر. 18 مہینے یہ کام چلتا مکے میں تھے, اس وقت تو آپ حجر اسود کی طرف سے کھڑے ہوتے تو بیت اللہ بھی سامنے ہوتا اور بیت المقدس بھی سامنے ہوتا, لیکن جب مدینے گئے تو الٹا ہو گیا, وہ جنوب میں بیت المقدس شمال میں. صاحب کی تمنا تھی کہ یہ کدھر ہو جائے, تو اللہ تعالیٰ نے اس پر قرآن اتارا کہ قد نرا تقلب وجهک فی السماء, ہم دیکھتے رہتے ہیں آپ کی نظر بار بار آسمان کی طرف اٹھتی ہے اس امید میں کہ شاید قبلہ تبدیل ہو جائے. تو اس کے بعد بس یہ جملے کی ضرورت تھی مضمون کے لحاظ سے, فول وجهک شطر المسجد الحرام, ہم دیکھ رہے ہیں آپ کا بار بار رخ ادھر آسمان کی طرف اٹھتا ہے, تو اب آپ ایسا کریں کہ آپ اپنا چہرہ قبلے کی طرف پھیر لیں, مسجد حرام کی طرف آپ اپنا چہرہ پھیر لیں. یہ مضمون اگر یوں آتا جیسے میں نے بیان کیا تو کافی ہے, مقصد حل ہو گیا. بیچ میں ایک جملے کا اللہ نے اضافہ کیا ہے, وہ اضافہ مضمون کی ضرورت نہیں, وہ اضافہ آپ کی شان کو بڑھانے کے لیے. بیچ میں ایک جملے کا اضافہ ہے, قد نرا تقلب وجهک فی السماء, ہم دیکھتے رہتے ہیں آپ کا چہرہ بار بار اوپر کی طرف اٹھتا ہے, پتہ نہیں کب وہی آئے کب وہی آئے. فول وجهک, چلو اپنا چہرہ پھیر لو. اس کے بیچ میں ایک جملہ آیا, فلنولینک قبلۃ ترضاها, مجھے میری قسم میں تجھے اس قبلے کی طرف پھیروں گا جس پر تو راضی ہو جائے گا. اس جملے کی ضرورت کوئی نہیں مضمون کے لحاظ سے, یہ جملہ آپ کی شان کو بڑھانے کے لیے ہے کہ جب لام اور نون کٹھے ہو جائیں تو وہ قسم کا معنی دیتے ہیں, تو اس لیے میں نے اس میں ترجمہ قسم کا کہ فلنولینک, کوئی اللہ یوں کر رہا مجھے قسم ہے میری ذات کی میں ضرور تجھے پھیر دوں گا قبلتن, اس قبلے کی طرف, ترضاها, جس کو پر تو خوش ہو جائے گا راضی ہو جائے گا. یہ ترضاها خالق کہہ رہا ہے مخلوق کو, معبود کہہ رہا ہے عبد کو, مالک کہہ رہا ہے مملوک کو, تو وہ عبد کیسا عظیم عبد ہوگا جس کا معبود اس کو راضی کرنے کے فکر میں ہو. فولی وجهک شطر المسجد الحرام وحیثما کنتم فولوا وجوہکم شطرہ, اب جہاں بھی تو ہوگا تیری امت ہوگی سب کو کہہ دو کہ بس اپنا چہرہ قبلے کی طرف پھیر. اچھا یہ بیچ نماز میں یہ حکم آیا, بیچ نماز میں ظہر کی نماز ہو رہی تھی, آپ گئے ہوئے تھے بنو سلیم کے محلہ میں اور وہاں برا بن مارو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی بیمار تھی, ان کی والدہ ام البراء بن معرور, براء بن معرور کی جو والدہ تھی وہ بیمار تھی, تو ان کا حال پوچھنے گئے ہوئے, تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ کھانا کھا کے جائیں, ہم نے کہا ٹھیک کھا لیتے, تو انہیں کھانا تیار کرنا شروع کر دیا. اتنے میں ظہر کا وقت ہو گیا تو آپ نے وہ مسجد قبلہ تعین اس میں جا کے نماز شروع, ادھر منہ کر کے نماز شروع, تو بیچ میں یہ حکم آیا, 2 رکعت ہو چکی اور آپ تیسری کے لیے کھڑے ہوئے تھے, فول وجهک, تو آپ کو اتنا انتظار تھا اس کا کہ باقی 2 رکعت کا انتظار نہیں کیا کہ چلو یہ 4 پوری کر لوں پھر عصر کی نماز ادھر منہ کر کے پڑھوں گا, آپ نے ایک دم وہاں سے منہ موڑا اور صفوں کو چیرتے ہوئے ادھر آ کے کھڑے ہو گئے, اور صحابہ نے بھی منہ ادھر کر دیا اور باقی 2 رکعت اس طرف منہ کر کے پڑھی گئیں. اور اللہ تعالیٰ دیکھو یہ عمل کثیر ہے, نماز ٹوٹ جانی چاہیے, نماز تو نہیں ہونی چاہیے نا, لیکن آپ کا یوں آنا صحابہ کا منہ پھیرنا سب اللہ نے کہا ٹھیک ہے ہو گئی, جس پہ تو راضی اس پہ ہم بھی راضی. فَلَنَوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا, ہم تمہیں خوش کر دیں گے. پھر دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے, یہ تو ایک خاص واقعہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا نا میں تمہیں اس میں خوش کروں, پھر دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے مطلق فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى, اے میرے محبوب میں نے تمہیں اتنا دینا ہے کہ تو خوش ہو جائے گا, تجھے خوش کر دوں گا, تو راضی ہو جائے گا. یہ آیات ہمارے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں بہت بلند ہیں, بہت عظیم ہیں کہ اللہ مالک ہو کر اپنے عبد, اپنے غلام, اپنے مملوک, اپنی مخلوق خود ہی تو بنایا ہے, ان کے اتنے لاڈ اٹھائے, ان کے اتنے ناز اٹھائے. یہ آپ کی شان میں بلند ترین مقام ہے جس کو ہم اپنے لفظوں میں نہیں لا سکتے, نہ تخیل میں لا سکتے ہیں, نہ تصور میں لا سکتے ہیں. تو بندے اور رب کو جوڑنے والی چیز ہے, مرد ہے چاہے عورت ہے, وہ حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پاک پاکیزہ زندگی ہے. وہ کیسی زندگی جس کی اللہ نے قسم اٹھائی, لعمرک, اے میرے محبوب مجھے تیری زندگی کی قسم, جس کی زندگی کی اللہ قسم اٹھائے. پھر آپ کی عدالت اور آپ کی صفائیوں کے لیے اللہ وکیل صفائی بن کر آئے, تو وہ کتنا عظیم انسان ہے جس کی صفائی اللہ پیش کر رہا ہو. والنجم اذا ہوا, پھر اللہ قسمیں اٹھا رہا ہو, مجھے قسم ہے ستارے کی جب وہ چلتا ہے. ستارے کی قسم کیوں اٹھائی ہے؟ کہ جیسے ستاروں بھری رات سے رات خوبصورت ہو جاتی ہے, جگ جہان خوبصورت ہو جاتا ہے, ایسی میرے نبی کے آنے سے کائنات خوبصورت ہو گئی ہے, حسین ہو گئی ہے. مجھے ستاروں سے راستے انسانوں کو ملتے ہیں, میرا نبی بھی تمہیں سچے صحیح راستے دکھانے کے لیے آیا ہے. اور جیسے ستاروں کا نظام آج تک کبھی ادھر ادھر نہیں ہوا, ایسا میرا نبی بھی صراط مستقیم پر ہے. ما ضل صاحبکم وما غوا, نہ یہ راستے سے بھٹکا ہوا ہے, نہ اس کی عقل میں فتور ہے. ما ينطق عن الهوى, نہ اس کا بول اپنی مرضی کا ہے. ان هو الا وحی یوحا, یہ جو بولتا ہے اللہ کی منشا اور مرضی میں بولتا ہے. علمہ شدید القوا, اسے بتانے کے لیے ہم نے جبریل جیسا فرشتہ بھیجا ہے. جو ذو قوت, جو ذو مرت فاستوى, جو بڑی طاقت والا ہے اور اوپر رہتا ہے, وہ بالافق الاعلى, بلندیوں پہ رہتا ہے. ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى, یا آپ کے مقام مرتبے اور رفعت کی بلندیوں کو بتانے کے لیے یہ لفظ آیا ہے. فاوحى الى عبده ما اوحى, یہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کا علم بتا رہا ہے کہ تمہیں معلوم ہی نہیں ہے کہ میں نے اپنے نبی کو کتنا علم دیا ہے. ما اوحى, تمہاری سوچ سے بالا تر ہے کہ میں نے تمہارے نبی کو کتنا علم دیا ہے. جن کی آنکھ میں اتنی طاقت ہو کہ بیٹھے بیٹھے آپ جنت کو دیکھ لیں اور جہنم کو دیکھ لیں, تو ان کے باطن کی آنکھ میں کیا طاقت ہو. نماز پڑھاتے پڑھاتے آگے ہو گئے مصلی پر, پھر پیچھے ہو گئے, جب سلام کرا تو صحابہ نے پوچھا یہ کیا کیا, فرمایا جنت نظر آ رہی تھی آگے ہو گیا, پھر دوزخ نظر آئی تو پیچھے ہو گیا. تو جو اپنی سر کی آنکھوں سے جنت اور دوزخ کو دیکھ لیں تو ان کے دل کی آنکھ میں کتنی طاقت ہوگی. پھر اللہ تعالیٰ کے نبی کا فرمان ہے, اگر اللہ تعالیٰ اپنے نور کی ایک تجلی کو عرشوں سے اتار دے, پردے ہٹا کر ایک تجلی کو ڈال دے, تو عرش کے اوپر سے لے کر تحت السرا تک ساری مخلوق جل کے راکھ ہو جائے گی. اللہ کی ایک تجلی نہیں سہ سکتی ساری مخلوق, نہ عرش, نہ کرسی, نہ لوح, نہ جنت, نہ سات آسمان, نہ جبریل, نہ میکائیل, نہ اسرافیل, نہ ملک الموت, نہ سات آسمان کے فرشتے, نہ یہ بحر بر میں پھیلی ہوئی کائنات, ایک چیز باقی نہ بچے, ساری جل کے راکھ ہو جائے. جب اللہ نے اپنے نبی کو اٹھایا 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 اٹھایا, آسمان کھلتے چلے گئے اور نبی استقبال کرتے کرتے سدرت المنتہا بھی پیچھے رہ گیا, جبریل بھی آپ کو ایسے تکتا اور دیکھتا رہ گیا. پھر اللہ کے عرش کے دروازے کھل گئے, پھر عرش کے اوپر 70,000 نور کے پردے, پھر وہ بھی اٹھ گئے اور اللہ تعالیٰ بالکل سامنے آ گئے, اور ہمارے نبی ساری تجلیات کو ہضم کرتے گئے کرتے گئے کرتے گئے. کتنا بڑا سینہ ہے کہ سات زمین آسمان بمے عرش اور کرسی لوہے محفوظ ایک تجلی کو نہیں سہ سکتے. یہاں پتہ نہیں کتنی تجلیات تھیں جو سینے میں داخل ہو رہی تھی, ہضم ہو رہی تھی, اور آپ صحیح سلامت بات بھی کر رہے تھے, جواب بھی دے رہے تھے. کتنا بڑا مقام اللہ نے بخشا ہے. تو اللہ تک پہنچانے کا ذریعہ ہے حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پاک زندگی. جو بھی اپنائے گا وہی کامیاب, جو چھوڑ دے گا وہ ہلاک و برباد ہے. 360 بتوں کو پوجنے والے لوگ, 360 خداؤں کی پوجا کرنے والے لوگ جب حضرت محمد صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کے ہاتھوں میں ہاتھ دیا تو وہ رضی اللہ عنہم بن گئے. کسی امت کا ذکر پچھلی کتابوں میں نہیں, چونکہ پوری کتاب کٹھی آ جاتی تھی. قرآن کیسے آیا؟ مختلف واقعات کے لیے قرآن آیا, مختلف احکام لے کر قرآن آیا, مختلف شکلوں میں قرآن آیا. تو اللہ تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے طفیل ان کو اس مقام تک پہنچایا ہے کہ مردوں کے لیے بھی قرآن اترا اور عورتوں کے لیے بھی قرآن. زید بن ارقم چھوٹے سے بچے ہیں, 14 سال کی عمر ہے. انہوں نے کہا, اس عبداللہ بن ابی نے کہا, مدینے واپس جا رہے ہیں نا, مریسی غزوۃ المریسی پر آپس میں کوئی تھوڑی تلخ کلامی ہو گئی انصار مہاجرین کی, تو اس نے کہا واپس جا لیں, لا یخرجن الاعز منها الاذل, عزت دار ذلیلوں کو مدینے سے نکال دیں گے. تو زید بن ارقم یہ سن رہے تھے, چھوٹے بچے 14 سال عمر, کہا یا رسول اللہ عبداللہ بن ابی یہ کہہ رہا تھا. تو آپ نے اس کو بلوایا, ساتھ ساتھ بن عبادہ بھی آئے اور خزرج کی قوم آئی ساری, وہ سارے سردار لوگ. بھائی یہ بچہ کیا کہہ رہا ہے؟ بھائی جھوٹ کہہ رہا ہے, میں نے کب کہا؟ تو باقی لوگوں نے بھی کہا یا رسول اللہ یہ بچہ ہے, یہ اتنا بڑا سردار ہے, اب یہ تو جھوٹ نہیں بول سکتا. تو آپ خاموش ہو گئے. اچھا بھائی ٹھیک. تو زید بن ارقم فرمانے لگے کہ مجھے یوں لگے کہ زمین پھٹ جائے اور میں اس میں سما جاؤں, اور میں کہوں میری تو کیا شان ہے جو میری کوئی صفائی پیش کرے گا یا میری کوئی گواہی دے گا. تو کہا میں نے اللہ کے نبی کے سامنے جانا ہی چھوڑ دیا. تو چند گھڑیاں نہیں گزری ان کی اس کیفیت اور اس اضطراب پر کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن اتار دیا. هم الذين يقولون لئن رجعنا ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يفقهون. کہ یہ وہی بدبخت ہیں جو کہتے ہیں مدینے جا لیں, ہم عزت دار ذلیلوں کو نکال دیں گے. تو چھوٹے بچوں کے لیے قرآن جیسا کلام اترا, یہ اللہ کے نبی کی غلامی کا اعجاز ہے. کائنات میں کسی عورت کا نکاح آسمان والے نے نہیں پڑھایا, اس امت کی واحد خاتون ہے حضرت زینب جن کا نکاح آسمانوں پہ ہو رہا ہے. نہ کوئی گواہ کی ضرورت ہے, نہ کسی وکیل کی ضرورت. ایجاب و قبول تو رکن ہے, لڑکی کی طرف سے ایجاب ہوتا ہے, لڑکے کی طرف سے قبول ہوتا ہے. یہ ایجاب و قبول نہ ہو تو نکاح نہیں ہوتا. لیکن اللہ نے کہا فلما قضى زید منها وطرا زوجناکها, جب زید کی طلاق کی عدت پوری ہو گئی تو ہم نے تیرا نکاح زینب کے ساتھ کر دیا. آپ مسجد میں تھے, فرمایا کون ہے زینب کو خوشخبری سنائے کہ اللہ نے میرا اس کے ساتھ نکاح کر دیا. حضرت یوسف علیہ السلام پہ تہمت لگی, زلیخا نے تہمت لگائی, تو اللہ تعالیٰ نے گواہی کے لیے پیش کیا شہد شاہد من اہلہا, اسی خاندان میں سے ایک بچے کو پیش کیا. بچے نے کہا ان کان قمیصہ قد من قبل فصدقت, دیکھو قمیص کہاں سے پھٹی, آگے سے پیچھے سے. ایما ان کان قمیصہ قد من دبر فکذبت, دیکھ لو آگے پھٹی پیچھے پھٹی, پیچھے سے پھٹی تو جھوٹی ہے, آگے سے پھٹی تو سچی ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر تہمت لگی, تو اس تہمت کو دھونے کے لیے اللہ خود آیا. وہاں بچے کو استعمال کروایا, یہاں اللہ نے خود اس تہمت کو اتارنے کے لیے قرآن اتارا. ان الذين جاءوا بالافق عصبۃ منکم لا تحسبوه شرا لکم. عبداللہ بن ابی نے اس کو ہوا دی, صفوان بن معطر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوے میں تھی حضور کے ساتھ, اور دبلا پتلا جسم تھا, تو کہاروں نے آ کر ڈولی رکھی اور انتظار میں کہ آپ بیٹھ جائیں گی تو ڈولی کو اٹھا کر ہم اونٹ پہ باندھ دیں گے. وہ اونٹ میں ہوئے, آ کے بیٹھ گئی, بیٹھ کر سینے پر نظر ڈالی تو ہار غائب, ہار گر گیا تھا. تو جلدی سے نکلی کہ میں اپنا ہار ڈھونڈ کے لاؤں. وہ اس طرف سے نکلی, کہار اس طرف سے, تو ان کو نظر نہیں آیا کہ حضرت عائشہ چلی گئی. تو انہوں نے آ کر ڈولی اٹھائی, اور وہ وزن اتنا تھوڑا تھا کہ پتہ بھی نہیں چلتا تھا, چار مضبوط آدمی, انہیں اٹھا کر اونٹ پہ باندھ دی, وہ کس کے چل پڑے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئیں اور درخت کے نیچے ان کا ہار تھا, وہ گرا ہوا اس کو ڈھونڈ ڈانڈ کے جب واپس آئیں تو وہ غائب، سارا قافلہ ہی غائب، وہ حیران پریشان یہ کیا بنی. خیر انہوں نے سوچا جب آگے جا کے دیکھیں گے وہ میں نظر نہیں آؤں گی تو ان کو پتہ چلی جائے گا، پھر میری تلاش میں آئیں گے تو ایک درخت کے نیچے وہ لیٹ گئے اور وہیں سو گئیں. تو ایک صحابی ہے صفان بن معطل، ان کے ذمے ہوتا تھا قافلے کے پیچھے چلنا تاکہ کوئی چیز رہ جائے، کوئی سامان رہ جائے، تو کوئی جانور رہ جائے تو اس کو سمیٹ سمیٹ کے پھر آگے قافلے کے ساتھ پہنچانا. جب وہ پیچھے سے آئے تو انہوں نے پہچان لیا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو انہوں نے زور زور سے اللہ اکبر اللہ اکبر کہا تو ان کی آنکھ کھل گئی، تو دیکھا صفان بن معطل ہیں تو ایسے اونٹ میں چلے گئے، وہ ان کے اونٹ پر بیٹھ گئے. اور وہ جب اونٹ قافلہ اپنے منزل پر پہنچا تو پیچھے سے یہ بھی وہاں پہنچ گئے. تو عبداللہ بن ابئی نے شوشہ چھوڑ دی کہ یہ تو کوئی دال میں کالا ہے، یہ تو کوئی چکر ہے، اور اس کو جو ہوا دی ہوا دی ہوا دی ایسی ساری فضا خراب کر دی. تو اس میں صحیح سچے کھڑے چند مسلمان بھی صحابہ بھی اس کی لپیٹ میں آ گئے، حسان ابن ثابت اور مستہ بن عفال، یہ تو ابوبکر کے بھانجے ہیں، اور حمنہ بنت جہش اور ایک اور خاتون، یہ چار اس میں استعمال ہو گئے. اور ایسی فضا خراب ہوئی کہ سارے مدینے والوں کی نیندیں حرام، خود اللہ کے نبی کی طبیعت پہ اتنا اثر. آپ نے بلا بلا کے تحقیق کی، سارے تسلیاں دیں، لیکن ماحول ایسا بنا ہوا تھا کہ آپ بڑے پریشان. حضرت عائشہ نے فرمایا کہ میں نے محسوس کیا کہ اللہ کے نبی کا انداز بدلا ہوا ہے، پہلے جیسی محبت نہیں، پہلے جیسا تعلق نہیں ہے، اور مجھے بڑی میری طبیعت خراب ہوئی. تو میں نے کہا میں ماں باپ کے گھر جانا چاہتی ہوں، تو انہوں نے کہا چلے جاؤ. ایسے مجھے اور تکلیف ہوئی کہ پہلے جب میں کہتی تھی ماں باپ کے گھر چلی جاؤ تو مجھے کہتے نہ جاؤ، اس دفعہ میں نے کہا میں جانا چاہتی ہوں تو میں نے کہا چلی جاؤ، اس سے مجھے اور تکلیف ہوئی. پھر میں چلی گئی. تو ایک رات کو ہم نکلے، اس زمانے میں گھروں میں بیت الخلا نہیں ہوتے تھے، حضرت عائشہ خود فرما، تو ہم اپنی ضرورت کے لیے دور نکلا کرتے تھے، دو دو تین تین میل. تو ہم نکلے ہیں تو مستہ کی ماں میرے ساتھ تھی، ہم مستہ، تو ان کو لگی ٹھوکر، ان کا تائسا مستہ برباد ہو جائے، مستہ اپنے بیٹے کے بارے میں. تو حضرت عائشہ فرمانے لگی، میں نے کہا تو کیا کہہ رہی ہے، بدری صحابی کے بارے میں ایسا لفظ بول رہی ہے؟ اگر بدری صحابی کی ایسی تیسی تمہیں پتہ بھی ہے، تیرے بارے میں کیا کہتا پھر رہا ہے؟ کیا کہتا پھر رہا ہے؟ کہ وہ صفوان بن معطل کے ساتھ تمہارا قصہ جوڑتے پھر رہے ہیں لوگ. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی میرا تو پیشاب ہی خشک ہو گیا، اور وہیں میرے آنسو، اور میں نے منہ پھیرا اور واپس گھر. رو 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 کے ایک دن گزر گیا، دوسرا دن گزر گیا، تیسرا دن گزر گیا، مسلسل روتے مسلسل روتے، نہ نیند آئے نہ کھانا کھایا. ماں ابو بکر پریشان، ام رومان پریشان. تیسرے دن اللہ کے نبی آئے تو بڑے بے تعلقی سے پوچھا کیف حالک، اس کا کیا حال ہے، اس کا کیا حال ہے؟ کہنے لگے یہ لہجہ مجھے اور کھا گیا، یہ کیسے اوپرے لہجے میں مجھ سے بات کر رہے ہیں. تو اس قدر حالات خراب تھے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا عائشہ اگر کوئی ایسا قصور ہو گیا ہے تو کوئی بات نہیں، اللہ غفور الرحیم ہے، انسان سے خطا ہو ہی جاتی ہے، ایسی کون سی بڑی بات ہے، تو میں تیرے لیے دعا کر دوں گا، استغفار کر دوں گا. تو ایک دم حضرت عائشہ فرماتی مجھے جوش آ گیا، میں اٹھ کے بیٹھ گیا. تو میں نے اپنے ماں باپ سے کہا جواب دو نا اللہ کے نبی کا، وہ دونوں ایسے کہاں پر ہیں، ان کا ہم کیا جواب دیں، ہماری تو ہمت نہیں ہے. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگی میرے آنسو خوش ہو گئے. میں نے کہا اگر میں سچ کہوں تو مانو گے نہیں آپ لوگ، اور جھوٹ کہوں تو اپنا دامن اپنی زبان سے کیسے میں گندا کروں، لہذا میں کچھ نہیں کہتی، میں وہی کہتی ہوں جو یوسف کے باپ نے کہا تھا. کہنے لگی مجھے اتنا غم تھا کہ مجھے یعقوب علیہ السلام کا نام ہی بھول گیا غم کی وجہ سے. تو کہنے لگی میں نے کہا بس میں وہی کہتی ہوں جو ابو یوسف نے کہا تھا، انما اشکو بثی بحزنی الی اللہ، میں اپنا سارا دکھ درد اپنے اللہ کو ہی بتاتی ہوں، میں اور کسی کو کچھ نہیں کہتی. تو عائشہ فرماتی ہیں کہ میرے دل میں یوں تھا کہ اللہ تعالیٰ کوئی اشارہ کر دے گا اپنے نبی کو کہ ٹھیک ہے یہ سارا قصہ غلط ہے، مجھے یہ خیال کبھی نہ تھا کہ میرے بارے میں قرآن اترے گا جو قیامت تک پڑھا جائے گا، کہ میں نے تو کبھی اس کا تصور بھی نہیں کیا، کہ یہ میرا کہنا تھا کہ میں وہ کہتی ہوں جو یوسف کے باپ نے کہا تھا، انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، میں تو اپنا غم دکھڑا اپنے رب کو سناتی ہوں، کہ ایک دم اللہ کے نبی پہ وحی کے آثار شروع ہو گئے۔ تو جب وحی کے آثار دیکھے تو کہا میری ماں اور میرے باپ کا رنگ پیلا پھٹک ہو گیا، زرد ہو گیا، اور ایسے کانپ رہے تھے کہ پتہ نہیں اب کیا وحی آتی ہے۔ کہا میں تو مطمئن تھی، مجھے تو پتا تھا کچھ بھی نہیں ہوگا، لیکن چونکہ وہ فضا ایسی خراب ہو چکی تھی کہ میری ماں اور باپ اس طرح کانپ رہے تھے، ایسے کانپ رہے تھے، اور آپ پر وہی آ رہی آ رہی آ رہی آ رہی۔ جب وہی ختم ہوئی تو آپ نے آنکھیں کھولی اور پسینہ پونچھا کا، عائشہ بشارت ہو اللہ تعالیٰ تیری پاک دامنی کو آسمانوں سے بیان کرنے کے لیے آ گیا، ان الذين جاءوا بالافك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الاثم والذي تولى منهم كبره۔ یہ اللہ تعالیٰ نے دو رکوع سارے اس پر اتارے اور اس کی حکمتیں بیان فرمائی اور آپ کی پاک دامنی کو بیان فرمایا، تو حضرت ام رومان کہنے لگی اٹھ عائشہ اللہ کے نبی کا شکریہ ادا کر۔ تو انہوں نے فرمایا اس کا کیوں نہ شکریہ ادا کروں جس نے آسمانوں سے میری پاک دامنی کو اتارا۔ تو یہ اللہ تعالی نے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دامن میں اس امت کو یہ عزت بخشی کہ ان کے مردوں کے لیے بھی قرآن اترا، ان کی عورتوں کے لیے بھی قرآن اترا۔ حضرت خولہ بنت صالبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ خامن نے ان کو طلاق دے دی، وہ طلاق ہوتی تھی زہار، کچھ شخص یوں کہنا تو میرے لیے میری ماں کی پشت کی طرح ہے، یہ لفظ پشت کہنا ضروری ہے اسی، تو وہ اس پر حرام ہو جاتی تھی، اب بھی حرام ہو جاتی ہے لیکن اب اس میں صرف تھوڑی ایک جرمانہ ہے پھر نکاح بحال ہو جاتا ہے، لیکن زمانے جہلیت میں یہ تھا تو اگر یوں کہہ دیتا تو وہ عورت اس پہ ایسی حرام ہوتی تھی کہ کسی اور سے نکاح اور طلاق کے بعد بھی اس سے نکاح نہیں ہو سکتا تھا، اتنی یہ شدید طلاق تھا۔ تو اوس بن سامت نے ان کو یہ کہہ دیا، تو وہ دوڑی ہوئی آئی اللہ کے نبی کے پاس، یا رسول اللہ اوس نے میرے ساتھ زہار کر دیا، میرے خامن نے، تو اس میں اللہ اس میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا تیرا نکاح ختم، حرم کی علیہ تو اس پہ حرام ہو گیا۔ حضرت عائشہ کنگ کر رہی ہیں، کہا نہیں یا رسول اللہ آپ اس پہ نظر ثانی فرمائیں، وہ میرا خامن، میرے بچوں کا باپ، مجھے اس سے محبت، اس کو مجھ سے محبت، غصے میں ہو گیا، آپ نے کہا تو اس پہ حرام ہو گیا۔ ان کا یا رسول اللہ میری جوانی ختم ہو گئی، میرا پیٹ پھٹ گیا، بچے جن جن کے، میرے ماں باپ مر گئے، اب میں دوسری شادی بھی نہیں کر سکتی، پھر میں کہاں بیٹھوں، کس کے پاس بیٹھوں، نہ بہن بھائی نہ ماں باپ، کہاں جاؤں؟ تو آپ چپ ہو گئے، تو بھائی یہ تو ضد پہ آ گئی نا، تو آپ چپ ہو گئے۔ جب اس نے دیکھا آپ چپ ہو گئے، کہنے لگے اچھا آپ نہیں سنتے تو میں آپ کے رب کو سنا سکتا، کہنے لگے میرا رب میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ان علی من حسبیت صغار، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ان ضممتهم الی فجاعوا، میں اپنے پاس رکھوں تو روٹی کہاں سے کھلاؤں، ان ضممتهم الیہ فضاعوا، اور خامن کے پاس باپ کے پاس رہیں تو تربیت کون کرے، ضائع ہو جائیں گے، یا اللہ اپنے نبی کی زبان پر میرے حق میں فیصلہ اتار۔ اللہ کو پابند کیا، یہ نہیں کہا اللہ تعالیٰ کو یا اللہ تیری شریعت میں جو فیصلہ اتار دے، اللہ کو پابند کیا، یا اللہ اپنے نبی کی زبان پر میرے حق میں فیصلہ اتار، اور یہ رو رہی کہہ رہی رو رہی کہہ رہی، ایک دم وہی آئی۔ تو حضرت عائشہ نے کہا خولہ چپ کرو، وہی آ رہی ہے، وہی آ رہی ہے۔ تو خولہ نے جب دیکھا نا وہی کے آثار تو اور زیادہ رونا شروع کر دیا، کہ اب پتہ نہیں میرے حق میں آ رہی کہ میرے خلاف آ رہی ہے، اس کا تو پتہ نہیں ہے، اور رونا شروع کر دیا۔ تو جب وہی ختم ہوئی تو آپ نے آنکھیں کھول کر کہا خولہ بشارت ہو، اللہ نے فیصلہ تیرے حق میں کر دیا، اور اسے قرآن کا حصہ بنا دیا، قد سمع اللہ قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله والله يسمع تحاوركما ان الله سميع بصير الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن امهاتهم ان امهاتهم الا اللائي ولدنهم وانهم ليقولون منكرا من القول وزورا وان الله لعفو غفور۔ کتنا خوبصورت کلام ہے، قد سمع الله، اللہ اپنے نام کو لے کر قد سمع اللہ، یعنی اللہ نے اپنے آپ کو چشم دید گواہ ثابت کیا، میں نے سن لیا ہے، اللہ نے سن لیا، کہنا تھا قد سمعت، ہم نے سن لیا۔ تعالیٰ اپنا نام لیا قد سمع اللہ، اللہ نے سنا. پھر حضرت خولہ کے نام کو اتنا لمبا پیش کیا ہے آپ خولہ کی شان کو بڑھانے کے لیے، قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ، اتنی لمبی بات صرف خولہ کے لیے آئی ہے. جتنا نام لمبا کیا جائے اتنی عزت ہوتی ہے نا. حضرت مولانا مد ذلہ العالی ایسا نہیں کرتے، دامت برکات ہم پتنی کیا کیا ہم آگے پیچھے جو لگاتے ہیں نا، وہ لگاتے ہیں اس شخص کی شان کو بڑھانے کے لیے، شان کو بڑھانے کے لیے. تو یہی محاورہ عربی زبان کا بھی ہے، قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ. کتنا لمبا جملہ لائے ہیں ایک خولہ کے لیے. ہم اللہ نے سنا اس بندی کا دکھڑا جو آپ کے ساتھ جھگڑا کر رہی تھی اپنے خامد کے بارے میں. آپ نے تو پھر سنا نہیں، تو اس نے پھر اپنے رب سے شکوا کیا اور اپنے اللہ کو پکارا. تو اللہ تو آپ دونوں کا مناظرہ سن رہا تھا، آپ انکار کر رہے تھے، وہ اقرار کروا رہی تھی. واللہ یسمع تحاورکما، اللہ پھر اپنا نام دوبارہ لائے کہ اللہ اس وقت آپ دونوں کا مناظرہ سن رہا تھا، آپ انکار پر تھے، وہ اقرار پر تھی، ہم نے خولہ کے حق میں فیصلہ دے دیا اور اس طلاق کو آج کے بعد ختم کر دیا. اس کی سزا رکھی ہے غلام آزاد کرے، طلاق ختم، یا 60 مسکینوں. عمران بن حارثہ یہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے سب سے پہلے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی تھی، 6 آدمی نبوت کے 13 سال حج کے موسم میں 6 آدمیوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی، ان میں سے عمران بن حارثہ نے. آپ جنت میں گئے تو آپ نے وہاں تلاوت کی آواز سنی، آپ نے کہا یہ کون تلاوت کر رہا ہے، کہا جی عمران بن حارثہ کی آواز. عمران کی تلاوت مدینے میں، آواز جنت میں، یہ کہاں سے وہاں پہنچ گئی؟ یہاں تو کتنی تاریں بچھائی گئی ہیں عورتوں تک بیان سنانے کے لیے، اور یہاں اتنی کائنات کو چیر کر آواز جنت میں. آپ نے کہا کیا وجہ ہے؟ جی ماں کا بڑا فرما بردار ہے، ماں کی فرما برداری نے یہ صلہ دیا ہے. وہ کیسے فرما بردار تھے نعمان؟ اپنی ماں کے سر میں تیل خود لگاتے، کنگھی کر کے جمعے خود نکالتے، ان کے لیے کھانا خود بناتے تھے، اور نوالے بنا بنا کے اپنی ماں کے منہ میں خود رکھا کرتے تھے. تو آواز جنت میں چلی گئی. تو حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک ایسی پاک زندگی لائے جس نے پتھر کے پجاریوں کو یہ مقام دے دیا. یہ تھا نا امام زین العابدین، یہ ماں کے بڑے فرما بردار تھے. عرب میں عیب ہے الگ الگ کھانا، یہ تو ہم لوگ ہیں نا بے وقوف کہ الگ الگ پلیٹیں اور الگ الگ چمچے الگ الگ کھانا. عرب آج بھی اکٹھے بیٹھ کے کھاتے ہیں. کہ بادشاہوں کے دسترخوان پر ہم گئے، قطر کے بادشاہ نے ہماری دعوت کی، وہ بڑے بڑے پراتوں میں کھانا، سارے کٹھے بیٹھ کے کھاؤ. غریب آدمی دعوت کرے کٹھے بیٹھ کھاؤ. عرب میں عیب ہے الگ کھانا. وہ اپنی ماں کے ساتھ کھانا نہیں کھاتے تھے اور تھے انتہائی فرما بردار. تو ایک دن کسی نے کہا تو کیسا بیٹا ہے، تو ماں کے ساتھ بیٹھ کے کھانا نہیں کھاتا؟ کہنے لگے مجھے ڈر لگتا ہے کوئی ایسی بوٹی نہ اٹھا لوں جو میری ماں کو پسند ہو اور میں اللہ کی نظر میں نافرمان نہ بن جاؤں، اس لیے میں اپنی ماں کے ساتھ بیٹھ کے کھانا نہیں کھاتا. جب ماں کسی بات کا حکم کرتی تو ایک دم اٹھ کے بھاگ پڑتے. بعض اوقات سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ ماں نے کیا کہا ہے، تو قریب کھڑی ہوئی خادمہ کو بلا کر کہتے اما نے کیا کہا تھا. دوبارہ ماں سے پوچھتے نہیں تھے، اما ذرا دوبارہ کہنا میں سمجھا نہیں ہوں، ذرا دوبارہ بتا دو میں سمجھا نہیں ہوں، یہ ماں سے نہیں کہتے تھے، خادمہ سے پوچھتے تھے ماں نے کیا کہا ہے مجھے بتا دو. اللہ پاک کے نبی ایسی خوبصورت زندگی لائے جنہوں نے گھروں کو خوشگوار بنایا، آسمانوں پہ ان کے تذکرے کروائے، زندگیوں کو ایک خوبصورت نظام دیا جس میں چل کر فقیر بھی مزے میں تھا، مالدار بھی مزے میں تھا، عورتوں کے بھی مزے تھے، مردوں کے بھی مزے تھے. نظام زندگی دیا، خیرکم خیرکم لے اہل، بہترین مسلمان وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرے. وانا خیر لے اہلی، میں تم میں سب سے اچھا سلوک کرتا ہوں اپنی بیویوں کے ساتھ. حضرت میمونہ کے گھر کی باری. حضرت میمونہ آپ کی آخری بیگم ہے، آخری نکاح آپ نے کیا ان کے ساتھ. آپ کو پیشاب کی حاجت ہوئی، آپ اٹھے پیشاب کرنے، ان کی آنکھ کھلی، دیکھا تو اللہ کے نبی کوئی نہیں ہے، ان کو چکر آ گیا، وہ سوکن پنا بیدار ہوگا، او ہو مجھے چھوڑ کے دوسری بیوی کے پاس چلے گئے میری باری میں. ان کو غصہ آیا، انہوں نے اندر سے کنڈی لگا دی. تھوڑی دیر کے بعد جب ہمارے نبی واپس آئے تو دروازہ بند، تو انہیں دستک دی، کھولو کا نہیں کھولتی، جی کیوں کیوں نہیں کھولتی؟ کہا مجھے چھوڑ کے دوسری بیوی کے پاس جاتے ہیں، میری باری میں. اللہ کی بندی انی حاقن، مجھے تو پیشاب آیا ہوا تھا، میں پیشاب کرنے گیا تھا. کہا نہیں نہیں مجھے سارا پتا ہے، آپ مجھے چھوڑ کے دوسری کے پاس گئے. وہ سوکن پناہ غالب آ گیا نا. تو پھر آپ نے کہا اللہ کی بندی وہ میں نبی ہوں، بھلا نبی بھی خیانت کر سکتا ہے؟ پھر ان کو ایک دم جیسے ہوش آ گیا، اوہو یہ تو اللہ کا نبی ہے، یہ تو کبھی بھی یہ کام نہیں کر سکتا. تو پھر ندامت موٹ کے جلدی سے دروازہ کھولا، آپ مسکراتے ہوئے جا کر اپنی چارپائی پر لیٹ گئے. کوئی ہم میں سو تو کیا لکھ دے تیری فلانی دے تیری ڈمکانی تیری مان دے تیری تو اگوا تھا صحیح میرے کو مار 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 اس کے بال اتار دیتے. کیا خوبصورت زندگی اللہ کے نبی نے دیا، اپنے گھر میں آٹا گوندھ رہے روٹی پکوانے کے لیے، اپنے گھر میں جھاڑو دے رہے ہیں، اپنے کپڑے خود دھو رہے ہیں، نو بیویوں کے دھوتے ہوئے وہ کپڑا پھٹ گیا خود سی رہے ہیں، جوتا پھٹ گیا خود اس کو سی رہے ہیں. حضرت عائشہ سے پوچھا کسی نے اللہ کے نبی گھر میں کیسے تھے؟ ضحاکاً بسّاماً، اللہ کے نبی گھر میں بڑے ہنسنے والے، بڑے مسکرانے والے. باہر کیا آتا ہے؟ دائم الفکر، طویل الاحزان. اللہ کے نبی گہری سوچ میں رہتے تھے، لمبے غم میں رہتے تھے. یہ باہر کا حال ہے، اندر جا کے کیا ہو رہا ہے؟ ضحاکاً بسّاماً، ہنس رہے ہیں، کھیل رہے ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے حلوہ بنایا، اوپر سے آ گئی حضرت سودا، وہ بوڑھی تھی، دوسرا نکاح اپنے حضرت سودا سے کیا نا حضرت خدیجہ کے انتقال کے بعد، تو گیارہویں سال نبوت کے گیارہویں سال، تو حضرت سودا نے اپنی باری دے دی تھی حضرت عائشہ کو کہ یا رسول اللہ مجھے اب کوئی خواہش کوئی نہیں ہے، تو آپ میں اپنی باری عائشہ کو دیتی ہوں، تو اس لیے آپ کی خوشی اور خوشنودی کی خاطر. تو آپ حضرت عائشہ کے پاس دو راتیں گزارتے تھے، ایک حضرت سودا کی باری، ایک حضرت عائشہ کی اپنی باری. تو ان دونوں میں آپس میں بڑا پیار تھا. وہ آ گئی تو ان کا سودا آؤ نا کچھ کھاؤ، کہانی میں نہیں کھاتی. کہا کھا لو، کہانی میں نہیں کھاتی. کہ یا کھاؤ یا میں تیرے منہ پہ مل دوں. کہا نہیں نہیں میں نہیں کھاتی. حضرت عائشہ نے پورا لپ بھری اور ساری منہ پہ مل دی ان کے، اللہ کے نبی کے سامنے سارا منہ پہ ایسے پلستر کر دیا. تو اللہ کے نبی حضرت عائشہ کے دونوں ہاتھ پکڑ کے گرایا چارپائی پر، کہا سودا آجا بدلہ لے، تو بھی اس کے منہ پہ پلستر کا. کہ نہیں یا رسول اللہ میں نہیں کرتی. وہ ٹھیک، کیسی خوبصورت زندگی گھروں کی بتا رہے. گھر میں ہنسنا مسکرانا، گھر والوں کا ہاتھ بٹانا، یہ معاشرہ تھا جو اللہ کے نبی نے ہمیں سکھائی اور سمجھائی. کتنے عظیم الشان مقام ہیں. اور حضرت عائشہ سے دوڑ لگا رہے ہیں، خود پیشکش کی، یعنی حضرت عائشہ نے پیشکش کی سارے صحابہ کو، جہاد سے واپس آ رہے تھے، کبھی سارے آگے چلے جاؤ، جب سارے نظروں سے غائب ہو گئے پھر کہا عائشہ دوڑ لگاؤ گی؟ جی لگاؤں گی. اب دوڑ لگ رہی، یہ بھی بھاگ رہے. تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں میرا بدن ہلکا تھا، میں آگے نکل گئی، حضور پیچھے رہ گئے. پھر کچھ عرصہ گزرا تو سر ذرا میرا بدن بھاری ہو گیا تھا، تو اللہ کے نبی نے کہا عائشہ دوڑ لگاؤ گی؟ میں کہا جی لگاؤں گی. تو دوڑ لگائی تو آپ آگے نکل گئے، میں پیچھے رہ گئی. تو آپ نے کہا آج برابر ہو گئے. مسجد میں حبشی حبشے کا کھیل کھیل رہے تھے، تو کہا یا رسول اللہ میں دیکھنا چاہتی ہوں. اچھا آ جاؤ. تو آپ دروازے میں کھڑے ہو گئے، اونٹ بن گئے. حضرت عائشہ نے کندھے پر ٹھوڑی رکھی اس طرح اور کہنے لگی میں دیکھتی رہی دیکھتی رہی. ایک دفعہ بھی اللہ کے نبی نے کہا اب تو بس کر. جب میں نے کہا بس یا رسول اللہ تو پھر آپ واپس ہوئے. جب تک میں دیکھتی رہی آپ مجھے لے کے کھڑے، دکھاتے رہے دکھاتے رہے دکھاتے رہے. یہ آپ نے گھر کی زندگی سمجھائی ہے. گھر کی زندگی جو ہے نا یہ حسن اخلاق سے خوبصورت بنتی ہے، عبادات سے نہیں. عبادات تو اللہ سے تعلق بنانے کے لیے، بندوں سے تعلق بنانے کے لیے اخلاق ہے، حسن سلوک ہے، میٹھا بول ہے، مسکرانا ہے. اولاد سے بھی دیکھو، میں یہ کہتا ہوں یہ آج کی بات نہیں ہے، شروع کی بات ہے۔ اولاد کے لیے بھی اظہار محبت ضروری ہے اور حسن سلوک ضروری ہے۔ ماں باپ والا حق نہیں اختیار کرنا چاہیے، دور ہو جائیں گے۔ سفیان ثوری رحمت اللہ فرمایا کرتے تھے کہ میرا بیٹا سعید اگر مجھے پکارے اور میں نفل پڑھ رہا ہوں تو میں اس کی خاطر نفل نماز توڑ دیتا ہوں، نفل نماز میں اس کی خاطر توڑ دیتا ہوں۔ کہ یہ قریب کرنے کا ذریعہ ہے، تربیت کے لیے یہ ضروری ہے کہ ماں باپ میں الفت اور محبت ہو، صرف حکم کی لائن نہ ہو۔ اگر صرف حکم کی لائن ہوگی تو اولاد ماں باپ سے دور ہو جائے گی، پھر ان کے حکم ان کے لیے مصیبت نظر آئیں، مشقت نظر آئے گی۔ لیکن ان کے لیے اظہار محبت، اظہار الفت، محبت اتنا دیا جائے کہ ان کا دل ماں باپ کی طرف کھنچ جائے، ورنہ ان کے دل دوستوں کی طرف چلے جائیں گے، ماں باپ سے دور ہو جائیں گے۔ اوف، یہ باب نہ کوئی سناتا ہے، نہ کوئی پڑھتا ہے، نہ کوئی بتاتا ہے۔ اخلاق کا باب بل چوتھا نمبر، ویسی تبلیغ والوں نے بھی چھوڑا ہوا ہے، چوتھا نمبر گن کے آگے چلے جاتے ہیں، میں شاہی کوئی نہیں۔ ساری زندگی کا دار و مدار تو حسن اخلاق پر ہے۔ تبلیغ کے لیے بھی دگنے اخلاق چاہیے۔ اللہ نے کہا، دیکھو کیوں سمجھا، یہ میں نے کیپسول آپ کے سامنے بنایا، یہ بیچ میں دوائی ہے۔ اللہ نے کہا خذ العفو، پھر اس کے نیچے کہا ہے وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، پھر ان دونوں کے درمیان میں کہا ہے وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ، خذ العفو، معاف کرنے کو مضبوطی سے تھام لو، وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ، دعوت دو، وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، زیادتی کرنے والوں کو معاف کرو، درگزر کرو۔ دو دفعہ اخلاق کا حکم سنایا ہے، ایک دفعہ تبلیغ کا حکم سنایا ہے۔ ایک سیر تبلیغ کے لیے دو سیر اخلاق پیدا کرو۔ بیٹے کو سمجھا رہے ہو نا، یہ بھی تبلیغ، صرف بستر اٹھانا تو نہیں نا۔ ارے اپنے بچے کو باپ سمجھا رہا ہے، یہ بھی تو تبلیغ ہی ہو رہی۔ ماں اپنے بچوں کو سمجھا رہی، یہ بھی تبلیغ ہو رہی ہے۔ اب یہاں اسپیشل وقت لے کے نکلنا، وہ تو اہتمام کے ساتھ ایک الگ کام ہو گیا، لیکن ہم تو ہر وقت دعوت والے ہیں۔ ہماری تو نسبت ہی دعوت کی ہے، یہ امت ہی امت ہے، دعوت دینے والی امت ہے۔ ان کے ذمے کام ہی، ایک کان میں اذان، دوسرے کان میں اقامت، اذان بھی دعوت، اقامت بھی دعوت۔ ان کو تو پیدا ہوتے ہی بتا دیا گیا کہ تو داعی اللہ ہے، تیرا کام دنیا میں حق کے کلمہ کو بلند کرنا ہے۔ تو جہاں بھی دعوت کی بات ہو، نصیحت کی بات ہو، دو حصے اخلاق ہوں، ایک حصہ نصیحت ہو، تو تب جا کے وہ نصیحت قابل قبول ہوگی۔ یہ کرو یہ نہ کرو، یہ نہیں ہوتا۔ میں نے اپنے بھائی سے بات کی، میں نے کہا ذرا بچوں کے ساتھ بیٹھا کرو، کو سمجھایا، بڑا سمجھاتے ہیں، مانتے ہی نہیں، فلانے ٹمکانے شروع ہو گئے، میرے بچے مانتے ہی نہیں۔ میں کہا تم صرف یہ کہتے ہو گے یہ کیا کرو یہ نہ کیا کرو، اس سے تو بات نہیں چلتی، اس کو میٹھا تو کرو، دو دیش کھانڈ تھا پا پھکا کے میں پیتا جاؤ، میٹھا کرو، فضائل سنا کر، محبت کا اظہار کر کے، آگے پیچھے اس کو دیکھو۔ قرآن میں صرف 500 آیات ہیں احکام کی، اللہ سیدھی سادھی اتار دیتا بھائی یہ کرو یہ نہ کرو، چھٹی۔ 5500 آیات کیوں سنائی ہیں؟ 5500 آیات 500 آیات پر کھڑا کرنے کے لیے سنائی ہیں۔ جب آدمی کاشت کرتے ہیں نا، تو آخری جو پھیرا ہوتا ہے نا ڈرل کا، وہ تو صرف 2 انچ گہرا حل چل رہا ہوتا ہے، صرف 2 انچ گہرا حل۔ تو دیکھنے والا شاید یہ سمجھے کہ بس اسی کا نام زراعت ہے، بس 2 انچ حل پا دے تو آپ کی فصل ہو جائے گی۔ اس سے پہلے کوئی 12 دفعہ اس میں حل پڑ چکا ہوتا ہے، وہ زمین مر چکی ہوتی ہے، اس کا کلیجہ پھٹ چکا ہوتا ہے، وہ ریزہ ریزہ ہو چکی ہوتی ہے اور بیج کو لینے کے قابل ہو چکی ہوتی ہے، پھر 2 انچ کا گہرا حل چلتا ہے اور دانا پیچھے اگتا چلا جاتا ہے، اگتا چلا جاتا ہے۔ یہ کرو یہ نہ کرو، اس سے نہیں کوئی بنتا کام۔ تو کتنے اس کے ساتھ فضائل اللہ نے سنائے، کبھی جنت سنائی، کبھی دوزخ سنائی، کبھی توحید سنائی، کبھی اسے رسالت سنائی، کبھی دنیا کے وعدے بھی سنائے۔ دنیا میں یہ صرف یہ نہیں کہ آخرت، وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين، دنیا بھی سنائی، آخرت بھی سنائی، قوموں کے قصے سنا 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 کر، پھر اللہ ایک بات، ہاں میں آپ کو مثال دیتا ہوں. اللہ کہتا ہے سبح للہ ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم له ملک السماوات والارض یحیی ویمیت وهو علی کل شیء قدیر هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بکل شیء علیم هو الذی خلق السماوات والارض فی ستة ایام ثم استوى علی العرش یعلم ما یلج فی الارض وما یخرج منها وما ینزل من السماء وما یعرج فیها وهو معاکم اینما کنتم واللہ بما تعملون بصیر له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور. کتنی لمبی میں نے آیات پڑھی آپ کے سامنے, جب صرف اللہ یہ بتا رہا ہے میں کون ہوں. سارا جگ جہان تیرے اللہ کی تعریف کرتا ہے, وہ عزت والا حکمت والا, سارے جہان کا مالک, زندگی والا موت والا, وہ اول وہ آخر وہ ظاہر وہ باطن ہر چیز کا علم رکھنے والا, وہ چھ دن میں زمین آسمان کو بنا کر عرش پہ استوا کرنے والا, اور وہ دن اور رات کے نظام کو چلا کر اندر کو بھی جانے, باہر کو بھی جانے, ظاہر کو بھی جانے, باطن کو بھی جانے, ہر وقت تمہارے ساتھ ساتھ ہو, جدھر تم چلو, جدھر تم رہو, تم سو, تم اٹھو, تم بیٹھو, تم پھرو, وہ تمہارے ساتھ ساتھ چلتا رہے, تمہاری شارت سے قریب ہو کر وہ تمہارے ساتھ ہو. سارے جگ جہان کے کام اسی کی طرف لوٹ کر آتے ہوں, اسی سے شروع ہوتے ہوں, اسی کی طرف لوٹتے ہوں. اتنے لمبے چوڑے مضمون کے بعد اللہ نے صرف ایک جملہ بولا ہے تشکیل والا, آمنوا باللہ ورسولہ. تو جو اللہ ایسا اللہ ہو تو پھر اس پہ ایمان لے آؤ, تو اس پہ ایمان لے آؤ. ایک بات کے لیے کتنی آیات سنائی ہیں, ایک جملہ آمنوا باللہ ورسولہ. اب ایمان لاؤ نا میرے بندو, اللہ اس کے رسول پر ایمان لے آؤ, تمہارا اللہ بڑا زبردست ہے. پھر آگے پھر اسی پر وما لکم لا تؤمنون باللہ, تم ایمان نہیں لاتے, تمہیں تم وجہ کیا ہے, سبب کیا ہے؟ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اولاد کے ساتھ بھی وہ اصول ہیں جس سے وہ قریب ہوگی, بیوی کے لیے وہ اصول ہیں جس سے وہ قریب ہوگی, خاوند کے لیے وہ اصول ہیں جس سے خاوند قریب ہوگی. یہ تو میں نے ایک دوسرا رخ کیا ہے. ایک عورت آئی, یا رسول اللہ میری شادی ہونے والی ہے, میرے خاوند کا میرے اوپر کیا حق ہے, میرے خاوند کا میرے اوپر کیا حق ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا, تیرا خاوند سر سے لے کر پاؤں تک زخمی ہو, ان زخموں میں پیپ پڑ چکا ہو, تو زبان سے چاٹ چاٹ کے صاف کرے تو بھی تو نے خاوند کا حق ادا نہیں کیا. سر سے لے کر پاؤں تک سارے زخموں کو زبان سے چاٹ کے صاف کرے تو نے اپنے خاوند کا حق ادا نہیں کیا. ایک اونٹ نے آ کر آپ کو سجدہ کیا, تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ یہ اونٹ آپ کو سجدہ کر رہا ہے, ہم نہ آپ کو سجدہ کریں؟ کہ نہیں 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 نہیں, سجدہ میری شریعت میں اللہ کے سوا کسی کو نہیں ہے. ہاں اگر میں سجدے کا حکم کرتا اللہ کے سوا تو عورت سے کہتا کہ اپنے خاوند کو سجدہ کر. تو دونوں طرف کو بیلنس کیا, دونوں طرف کو اعتدال میں رکھا کہ وہ اس کا حق پہچانے, وہ اس کا حق پہچانے, اولاد کو اپنی جگہ اعتدال میں رکھا کہ وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اے میرے بندو اپنے ماں باپ کے ساتھ احسان کرو, خدمت نہیں کہا, احسان احسان. اب احسان کی بات کیا ہے, ہم احسان کر کہاں سکتے ہیں؟ ایک شخص اپنے ماں کو کندھے پہ بٹھا کے طواف کرا رہا تھا, تو پھر ایسے اپنی ماں کو ترمو کر کے کہنے لگا, اما تیرا حق ادا ہو گیا کہ نہیں ہو گیا, تیرا حق ادا ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ حضرت عبداللہ بن عمر پاس سے گزرے, کہنے لگے ابھی تو ایک گھونٹ دودھ جو دو سال تو نے ماں کی چھاتی کا پیا ہے, ابھی ایک گھونٹ کا حق ادا نہیں ہوا. اور ایک روایت جو حضور تک ہے کہ وہ بدو حضور کے پاس آئے کہ یا رسول اللہ میں نے اپنی ماں کی یہ خدمت کی, کیا میں نے حق ادا کر دیا؟ کہ نہیں, ابھی تو ایک گھونٹ دودھ کا بھی حق ادا نہیں ہوا. اور ایک روایت میں یوں آتا ہے, اس نے آ کر پوچھا کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ تو فرمایا عبداللہ بن عمر نے کہ تیری ماں نے تیری خاطر تھک تھک کے جو لاکھوں کروڑوں سانس لیے لمبے لمبے, ابھی اس میں سے ایک سانس کا حق بھی ادا نہیں ہوا. تو دونوں طرف کا اللہ تعالیٰ نے نظام بنایا, ماں باپ کے لیے اپنا, اولاد کے لیے اپنا. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف. اگر تیرے ماں باپ بوڑھے ہو جائیں تو ان کے سامنے اف بھی نہ کر. اف ہماری زبان میں جب ماں بلائے باپ بلائے سر کھا دی جانتا, یہ جو اوں ہے یہ وہ اف ہے. اون کرنے پر بھی ساری نیکیاں برباد ہو جاتی. وَلَا تَنْهَرْهُمَا، خبردار کوئی سخت بول نہ بول دینا. وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، ان سے میٹھی بات کرنا. وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، کیا تشبیہ دی ہے اللہ تعالیٰ نے اس آیت کا، ان کے سامنے ایسے ذلیل ہو کے پڑ جاؤ جیسے پرندہ ایسے. میں بتایا کرتا ہوں کہ یہ آیت مجھے تفسیر سے زیادہ شکار سے سمجھ میں، جب کبھی زمانہ جاہلیت میں کالج اسکول میں پڑھتے تھے تو اس وقت کوئی زیادہ آبادیاں نہیں تھیں، زراعت بھی اتنی نہیں تھی، تو جنگل زیادہ ہوتے تھے. ویسے بھی ہم راوی کے کنارے پر ہم لوگ، ہمارا گاؤں ہے، تو ہم جب آتے تھے لاہور سے تو اپنا راشن لے کر نا کئی کئی دن کا جنگل میں چلے جاتے، اور وہاں جا کے سورے نوکر بھی ساتھ، بندوقیں اور خیمے قومے، اور وہاں آٹھ آٹھ دن جنگل میں پڑے رہتے تھے. تو وہ سارا دن شکار کھیلنا، شام کو 70-80 تیتر مار کے پھر رات کو وہی پکنے وہی کھانے، بس ایک شوق. بیچ میں دریا کبھی پار نکل گیا، کبھی ادھر آ گیا، پانی تھوڑا تھا تو جب وہ تیتر کو چھرا لگتا تھا تو ایسے گرتا تھا، تو بھاگ کے جب ذبح کرنے کے لیے جاتے مرنا جائے تو وہ اس وقت ایسے بے بس نظروں سے ایسے دیکھ رہا ہوتا تھا، اور اس کے پر ایسے پڑے پھیل جاتے تھے نا، بے بس ہو کے گرتا تھا، پاؤں ایک طرف پر ایک طرف، آنکھیں ایسے، گردن یوں ٹیڑھی. یہ ہے جناح الذل، جناح الذل، کہ جیسے زخمی پرندہ شکاری کے آگے بے بس ہو کے گرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا تم بے بسی سے نہ گرو، من الرحمہ، تم محبت سے ذلیل ہو اپنے ماں باپ کے سامنے. وہ تیتر کے بس میں وہ تو اڑ جائے نا، چکور کے بس میں وہ تو اڑ جائے. تو اللہ نے کہا نہیں نہیں نہیں، وہ تو بے بسی سے گرتا ہے اور گردن ٹیڑھی کر کے کہتا ہے پھر شروع ہوں تیرے ہی واسطے چاہ. تم کیا کرو، من الرحمہ، من الرحمہ، تم ماں باپ کے آگے محبت کی وجہ سے ذلیل ہو جاؤ اور اپنے پر پھیلا دو. دیکھو ہے تو خدمت کا، لیکن کتنے خوبصورت تشبیہ، عاجز ہو جاؤ. خود خود کو پتا چلا میری غیر حاضری لگ گئی ہے، پرندوں نے کہا آج تیری خیر کوئی نہیں، یا تو کس جاؤنا ہے یا تیری ٹھکائی ہونی. اچھا کیوں، تو وہ کہہ رہے ہو بغیر اجازت کے کہوں گیا. تو اس کو جب پتا چلا میری غیر حاضری لگی کوئی نہ کوئی سزا ضرور ملے گی، تو ایسے آیا اڑتا ہوا اور آ کر جو سلیمان علیہ السلام کے سامنے ایسے گرا، گردن ایسے کر دی، پر یوں کر دی، ٹانگیں ایسے کر کے اور یوں ٹیڑھی گردن کر کے ایسے دیکھنے لگا رحم، تو ایسی ذلت کی شکل اختیار کی، سلیمان علیہ السلام کا سارا غصہ ہی ختم ہو گیا. تو یہ میرا رب کہہ رہا ہے ایسے ماں باپ کے سامنے بچھ جاؤ جیسے پرندہ یوں گر کے ذلیل کا تھا پھر چھری ہوں. پھر اس کے ساتھ یہ نہیں، آگے کیا کرو، وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اپنے ماں باپ کے لیے دعائیں کرو کہ یا اللہ ان پر کرم کر دے جیسے انہوں نے مجھے بچپن میں پالا. ایک بدو آئے حضرت عمر کے پاس، کہا جی میں نے اپنی ماں کا پیشاب بھی دھوتا ہوں، پخانہ اٹھاتا ہوں، کپڑے دھوتا ہوں، روٹی کھلاتا ہوں، کیا میں نے ماں کا حق ادا کر دیا؟ حضرت عمر نے فرمایا نہیں. کہا یہی کچھ تو وہ کرتی تھی، میرے لیے یہی کچھ میں نے کر دیا اس کے لیے. کہا بات یہ ہے کہ جب وہ تیرے لیے کرتی تھی نا، تیرے پیشاب پخانے دھوتی تھی، تو ساتھ تیرے لیے دعائیں کرتی تھی، یا اللہ اس کو زندگی والا بنا، اور تو جو اس کے پیشاب پخانے دھوتا ہے تو دعائیں کرتا ہے اللہ اس کو جلدی اٹھا، میری مشقت ختم ہے. تو اپنی ماں کا کیسے حق ادا کر سکتا؟ تو یہ بات تو سچ ہے. تو کتنی خوبصورت زندگی کو بتایا گیا ہے. اب یہ نہ ہمارے گھروں میں ہے، نہ بازار میں ہے، نہ ماحول میں ہے. اس زندگی کو سیکھنے کی ضرورت ہے. پوری ایک زندگی ہے بھائیو بہنوں، یہ سارے زندگی کے پہلو ہیں. ان سب کا نام معاشرت ہے، اسلامی معاشرت ان ساری چیزوں کو زندہ کرنے کا نام ہے. صرف کسی ایک چیز کو، صرف عبادات زندہ ہونے سے یہ کام نہیں بنتا، صرف ذکر تلاوت سے یہ کام نہیں بنتا. اسلامی ایک معاشرت ہے جس میں محبت درگزر، معاف کرنا. حضرت عمر جیسا جو آدمی ہے، حضرت عمر جیسا آدمی، وہ ایک دروازے پر پہنچے، عبد الرحمن بن عوف ساتھ تھے، تو وہاں شراب چل رہی تھی، شراب. تو حضرت عمر نے کہا دیکھ رہے ہو یہ کیا ہو رہا ہے؟ تو عبد الرحمن بن عوف کہنے لگے میرے خیال میں ہم سے قصور ہو رہا ہے. کہیں ہم سے قصور ہو رہا ہے؟ وہ قصور تو وہ کر رہے ہیں اندر بیٹھے شراب پی رہے ہیں. ان کا نہیں، ہم سے قصور یہ ہو رہا ہے کہ ہم مسلمانوں کی جاسوسی کرتے پھر. ہم ان کے عیب ڈھونڈتے پھر رہے ہیں، تو بھی استغفار کر، میں بھی کرتا ہوں، یہیں سے واپس چلتے ہیں۔ عمر جیسا آدمی چھپ کر کے وہاں سے واپس ہو گیا۔ یہ اسلامی معاشرت ہے، چھپانا، اچھالنا نہیں، چھپانا۔ جب ان کو مائز اسلمی کو جب حد لگ گئی تو حضال بن ثابت، جنہوں نے مشورہ دیا تھا جاؤ اللہ کے نبی کو بتا دو، تو ان سے آپ نے کہا اگر تو اسے چھپا لیتا تو کتنا اچھا ہوتا، لو سترتہ بثوبہ، اگر تو اسے چھپا لیتا تو کتنا اچھا ہوتا۔ دیکھو نا، غیبت کو کس چیز سے تشبیہ دی گئی ہے، ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا۔ پہلے تو یہ سوچو کہ کھانا کھٹا ہو جائے نا، سالن تو ہم نہیں کھا سکتے، وہ کھٹا ہو گیا، کھٹا ہو گیا، نہیں کھا سکتے۔ جب ہم رائے گڑھ میں پڑھتے تھے تو اس وقت تو وہ نہ برف ہوتی تھی اور نہ بجلی ہوتی تھی، تو گرمیوں میں بڑی احتیاط سے وہ پکا ہوا رکھتے کھلی جگہ میں، بیلا کرے کھٹا نہ ہو، سارے رات دعائیں بھی مانگتے، پر وہ زیادہ گرمی پڑتی تو صبح اس میں سے بدبو آ رہی ہوتی تھی تو ہمیں پھینکنا پڑتا تھا۔ کھٹا سالن ہو جائے، حرام تو نہیں ہے، ناپاک تو نہیں ہوا نا، ذائقہ بدلا ہے نا، نہیں کھاتے۔ تو اللہ کیا کہہ رہا ہے، مردار کھانا تمہیں کیسا لگے گا، مردار، پکا ہوا بھی نہیں، ایسے ہی کچا مردار، اگر وہ میت تمہارے سگے بھائی کی ہو تو اس کا کھانا تمہیں کیسا لگے گا۔ تشبیہ تو دیکھو کتنی خوفناک ہے، کہ آپ ذرا تصور میں کرو کہ ایک آدمی اپنے سگے بھائی کی میت کی بوٹیاں اتار اتار کے کھا رہا ہے، یہ اور غیبت کرنے والا برابر ہیں، غیبت کرنے والا اور یہ نقشہ قائم کرنے والا برابر ہیں۔ اب تشبیہ تو دیکھو کتنی خوفناک اور سنگین شکل میں اللہ تعالیٰ نے غیبت کو تشبیہ دیا ہے، کہ بچو بچو بچو، لا یغتب بعضکم بعضا ایود احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، کیا چاہتے ہو، اپنے سگے بھائی کا گوشت کھانا چاہتے ہو، مردار کا، مر چکا ہو۔ تو میرے بھائیو بہنوں، زندگی اللہ کے نبی ہی لے کر آئے تھے جو ہمارے اندر سے نکل گئے، تو اللہ کے راستے میں نکل کر تو ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے، سیکھنا تو 24 گھنٹے کا ہے، ہر وقت، ساری زندگی۔ گھروں میں بھی تعلیم کے حلقے ہوں، گھروں میں فضائل کے حلقے ہوں، گھروں میں سیرت کے حلقے ہوں، گھروں میں اپنے بچوں کے ساتھ بڑے بوڑھے بیٹھ کر صحابہ کی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو، فضائل کی کتاب تو ایک عنوان ہے، فضائل کی تعلیم صرف اتنی تو نہیں ہے کہ فضائل کی چند حدیثیں پڑھ دو، 10 منٹ سے تو ذہن دھلتا ہی نہیں، بننا کیا ہے، 10 منٹ سے تو ذہن دھلتا نہیں، بنے گا کیسے؟ اس کے ساتھ صحابہ کے قصے جوڑو، نبیوں کے قصے جوڑو، حضور پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی پاک سیرت کو جوڑو، تاکہ اپنا بھی ذہن بنے، ان کا بھی ذہن بنے کہ ہماری زندگی کا ایک مقصد ہے، ویسے بیکار زندگی نہیں ہے۔ تو نکلنا تو ہوتا ہے ایمان کے جذبے، ذرا وہ ان میں ذرا تھوڑی ہوا بھر جائے، ان میں تھوڑی تازگی آ جائے اور ان میں ایک قوت بشاشت آ جائے، واپس آ کر 24 گھنٹے کی محنت ہے، ہر وقت کی محنت ہے، کبھی نماز کی شکل میں، کبھی تلاوت کی شکل میں، کبھی ذکر کی شکل میں، کبھی تعلیم کے حلقوں کی شکل میں، اور کبھی وہ حسن اخلاق کی شکل میں، کبھی نیت کو درست کرنے کی شکل میں، کبھی اللہ کی راہوں میں قدم اٹھانے کی شکل میں، یہ ساری ہی کام کی شکلیں ہیں، یہ ساری ہی محنت کی مختلف صورتیں ہیں۔ محنت کی ان ساری شکلوں میں جو مرد عورت استعمال ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے سینے کو روشن کر دیتا ہے اور اس کے اندر ایمان کی شمع فروزاں ہوتی ہے اور وہ اوروں کے لیے ذریعہ بنتا ہے۔ اللہ نے اس امت کو سارے عالم کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنایا ہے، جو کریں گے اللہ تعالیٰ نے چمکائے گا۔ زندگی تو وہی جو ہاتھوں سے جا رہی ہے، نکل رہی ہے، نکل رہی ہے۔ تو اس لیے بھائی اور بہنوں، اللہ اس کے رسول کی پاکیزہ زندگی کو اپنے اندر لانا، اوروں میں زندہ کرنا، اس کے لیے ہمارا یہ نکلنے کا نظام ہے۔ اس کے لیے اپنے ارادے بھی کرو، پچھلی پر توبہ کرو، اگلے کے ارادے کرو اور اپنے اپنے نام پیش کرو۔
اے اللہ، ایک تو بھائی یہ کوشش کی جائے، بندے اور رب کا جو تعلق جڑتا ہے وہ سجدوں سے جڑتا ہے۔ آج تک جس نے بھی اللہ کو پایا اس کے قدموں میں سر رکھ کے پایا ہے۔ الصلاۃ صلۃ بین العبد ورب، نماز بندے اور رب کو آپس میں جوڑ دینے کا ذریعہ ہے۔ اور اللہ کے نبی کا فرمان ہے، ان الساجد یسجد فی قدمی الرحمن، سجدہ کرنے والا اللہ کے قدموں میں سر رکھتا ہے۔ یہ وہ تشبیہ ہے جو کسی جگہ بھی نہیں دی گئی. اللہ تو ہم سے وراء الورا ہے, لیکن سجدے میں سر رکھنے والا وہ اتنا اللہ کے قریب ہو جاتا ہے جیسے اللہ کے پاؤں میں سر رکھ دیا. تو گھروں میں عورتیں اذان ہوتی ہی نماز کا اہتمام کریں, ابھی پڑھتی ہیں, وہ کرتے 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 آخر وقت ہو جاتا ہے, پھر اس میں سے اہتمام نکل جاتا ہے. اذان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب کام چھوڑ کر مصلی کی طرف لپکا جائے, دوڑا جائے, جو کام جہاں ہے اسے وہیں چھوڑ دیا جائے. اور مردوں کے لیے ہے مسجد کی طرف دوڑنا, کہ اپنے دکانوں سے اٹھیں, دفتروں سے اٹھیں اور مسجد کی طرف دوڑیں, کہ اب کامیابی مسجد سے ملنے کا اعلان کیا جا رہا ہے. حی علی الفلاح, آؤ اس کامیابی کی طرف جو اب صرف تمہیں مسجد سے ملے گی اور کہیں نہیں ملے گی. بھائی نماز کو بازار میں زندہ کیا جائے, دفتر بند ہو جائیں, دکانیں بند ہو جائیں, کبھی اللہ لے آئے گا یہ دن, لیکن ہم اپنے طور پر تو یہ کریں کہ اپنی دکان سے اٹھ جائیں, دفتر سے اٹھ جائیں اور نماز کے لیے کا وقفہ کیا جائے, تو چیز اللہ کو پسند ہے. گھروں میں اپنے کام چھوڑ کر عورتیں مصلی کی طرف لپکیں تو اس سے انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی خوش ہوں گے کہ اپنا کام چھوڑ کے مصلی پر آئیں. روزمرہ زندگی میں اپنی زبان کو غیبت سے بچائے. جتنے گھروں میں ہلاکت اس غیبت سے آئی ہے اور آ رہی ہے, اس سے زیادہ کہیں بھی کوئی بربادی لانے والا عمل نہیں ہے جتنا یہ زبان کا غلط استعمال جو گھروں کو ہلاک کر دیتا ہے, برباد کر دیتا ہے. یہ نیک لوگوں کا گناہ ہے. وہ شیطان کے پاس مختلف ہیں نا چیزیں جس کے ذریعے سے وہ اپنے حملے کرتا ہے. کوئی ایک ہتھیار تو اس کا ہے نہیں, کتنے ہتھیاروں سے وہ مسلح ہے. تو یہ نیک لوگوں کا جو ہتھیار ہے شیطان کا, وہ غیبت ہے. ان کو غیبت میں پھنساتا ہے, اوروں کی حقارت میں پھنساتا ہے, اوروں کو گھٹیا سمجھنے میں پھنساتا ہے. اپنے آپ کو اچھا سمجھنا, اپنی نیکی پہ اترانا, اوروں کی کمیاں دیکھنا, پھر اس پہ تبصرے کرنا, پھر اس کو موضوع سخن بنانا, تو اس سے اللہ کی نظروں سے لوگ گر جاتے ہیں. ہمیں اپنے آپ کو غیبت سے بچایا جائے, اوروں کی کمی پر تبصرے کرنے سے اپنے آپ کو بچایا جائے, اس سے سارا گھر جنت بن جائے گا اور تھوڑے عمل سے بڑی جنت مل جائے گی. اللہ کے نبی کا فرمان ہے, اچھے اخلاق کے ذریعے سے انسان ساری زندگی کے تہجد گزار اور ساری زندگی کے روزے دار سے بھی اوپر کا درجہ حاصل کر سکتا. تو اپنی زبان کو عادی بنایا جائے میٹھے بول کا, اچھے کلام کا یا خاموشی کا. تو حضرت لقمان کی نصیحتیں بڑی پرمغز ہیں, قرآن نے بھی ان کو حصہ دیا ہے. پوری سورت لقمان کے نام پہ اتاری گئی ہے اور ان کی نصیحتوں کو قرآن نے تفصیل سے بیان کیا ہے. تو وہ ایک دفعہ اپنے بیٹے سے فرما رہے تھے, بیٹا میں چپ رہنے پر کبھی بھی نہیں پچھتایا, میں جب بھی پچھتایا ہوں اپنے بول پر پچھتایا. ہمیشہ انسان بول کے ہی پچھتاتا ہے, تو ایسی اللہ سے مانگنی چاہیے کہ اللہ توفیق دے کہ ایسا بول نہ نکلے جس میں ہمیں بعد میں پچھتانا پڑے. بھائی یہ بڑی بندگی ہے, اس کے ساتھ تھوڑا سا ذکر, تھوڑی سی تلاوت کام چل جائے گا, چلے گا نہیں بڑا عالی شان چلے گا. ذکر بھی لمبے چوڑے ہوں, تلاوت بھی لمبی چوڑی ہو, ساتھ زبان کا غلط استعمال ہو, تو ایسا ہے جیسے بناتا بھی ہو گراتا بھی ہو, بنائے بھی صحیح گرائے بھی صحیح, ادھر بنائے ادھر گرائے. تو تھوڑے عمل کے ساتھ زندگی بڑے عالی شان مرتبے تک پہنچ سکتی ہے اگر اخلاق اچھے ہوں, زبان کا بول میٹھا ہو اور اس کو بچوں کو بھی سمجھایا جائے اور خود بھی اس سے بچا جائے اور روکا جائے, تو انشاءاللہ ساری زندگی بہترین گزرے. اور بھائی معاف کرنے کی عادت ڈالی جائے, کوئی تکلیف پہنچائے تو اس کو بھی معاف کرو, خود اپنے ذریعے سے کسی کو تکلیف پہنچے تو معافی مانگنے میں پہل کرو, کوئی معافی مانگنے آ جائے تو معاف کرنے میں جلدی کرو, اپنے سے خطا ہو جائے تو معافی مانگنے میں پہل کرو, کہ جو پہل کرتا ہے وہی آگے بڑھتا ہے. امام حسن اور محمد بن حنفیہ دونوں بھائی ہیں, حضرت علی کے اولاد ہیں, وہ حنفیہ کے بیٹے ہیں, یہ فاطمہ رضی اللہ عنہ. تو ان دونوں میں کوئی تکرار ہو گیا تو محمد بن حنفیہ نے امام حسن کو لکھا کہ تو فاطمہ کا بیٹا ہے اور میں حنفیہ کا بیٹا ہوں, میری ماں تو تیری ماں جیسی نہیں ہو سکتی, تو دیکھو کہیں معافی مانگنے میں حنفیہ کا بیٹا فاطمہ کے بیٹے سے کہیں آگے نہ نکل جائے, تو پھر اس کا نمبر آگے ہو جائے گا, فاطمہ کے بیٹے کا نمبر پیچھے ہو جائے گا. تو تمہیں اللہ نے عزت دی ہے, تم اپنے اس عہدے کو برقرار رکھو. ایسا مفہوم تھا
کہ فاطمہ کا بیٹا آگے ہی رہنا چاہیے. جب وہ امام حسن نے خط پڑھا تو اسی وقت آئے اور آ کر اپنے بھائی سے معافی مانگی. تو معافی مانگنے میں پہل کرنا بھی عزت کا ذریعہ ہے, معاف کرنے میں جلدی کرنا بھی عزت کا ذریعہ ہے. اس سے زندگی آسان ہو جاتی ہے, سہل ہو جاتی ہے. جو اللہ کی صفت ہے نا وہ ہم اپنا لیں کہ اللہ کے پاس گناہوں کے انبار لے کر جاؤ, ایک دفعہ کو یا اللہ معاف کرتے جاؤ معاف کر دو. یہی اپنانے کی کوشش کرنی چاہیے. مشکل کام ہے, قابو میں آ گیا تو بڑا اجر ملے گا, اللہ بہت خوش ہو. تو بھائی سارے اس کی نیت کرو, ارادے کرو, اللہ سے مانگو, درود شریف پڑھو. اللہم لک الحمد کما انت اہلہ, فصلی علی سیدنا و مولانا محمد کما انت اہلہ, وفعل بنا ما انت اہلہ, انک اہل التقوی و اہل المغفرہ. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اللہم وفقنا لما تحب و ترضا, اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا, اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين, ونجنا برحمتك من القوم الظالمين. اللهم لا تسلط علينا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم إنا نسألك خير الدنيا والآخرة يا أرحم الراحمين. يا الله ہمارے دلوں میں اپنی محبت کو راسخ فرما دے, اپنے پیارے محبوب کی محبت ہمارے دلوں میں راسخ فرما دے. یا اللہ نافرمانیوں کی نفرت عطا فرما دے, اللہ فرما برداریوں کا شوق عطا فرما دے. اے میرے مولا ہماری زبان کے بول وہ کر دے جو تجھے پسند ہیں, ہماری زبانوں کو ناپسندیدہ بولوں سے ہٹا دے میرے مولا, ہماری نظروں کو غلط دیکھنے سے ہٹا دے, ہمارے کانوں کو غلط سننے سے ہٹا دے, ہمارے ہاتھ پاؤں کی غلط حرکتیں ہمارے اندر سے نکال دے, ہمارا سارا وجود اپنی اطاعت میں ڈھال دے میرے مولا. اب ہماری ساری غلطیاں جو سہواً خطاً عمداً جتنے بھی ہوئی ہیں میرے مولا اپنے فضل و احسان سے معاف کر دے. معاف کرنا یا اللہ تیرے خزانوں میں کوئی کمی نہیں لاتا. اے میرے مولا اپنے بندوں کو معاف کر دے جن گناہوں کی وجہ سے یا اللہ ہمارا نصیب ڈوبا ہوا ہے اور امت کی کشتی رواں ڈول ہے. ہمارے وہ اجتماعی انفرادی گناہ معاف کر دے یا اللہ, اور امت کی دنیا کی بھی حفاظت فرما اور آخرت کی بھی حفاظت فرما. یا اللہ ہماری مسجدوں کو آباد کر دے, ہمارے گھروں میں اپنے نبی والی معاشرت کو زندہ کر دے, بازاروں میں اپنے نبی والی تجارت کو زندہ کر دے, حکومتوں میں رحم زندہ کر دے, عدالتوں میں عدل زندہ کر دے, تاجروں میں سخاوت زندہ کر دے, ذمہ داروں میں تواضع زندہ کر دے, یا اللہ فقراء میں خودداری زندہ کر دے. اے میرے مولا, اے میرے مولا تمام طبقات امت میں وہ صفات پیدا کر دے جو تجھے پسند ہیں. یا اللہ جتنی خطائیں ہو رہی ہیں وہ اپنے فضل و احسان سے ان سے طبیعتوں کو ہٹا دے, ان سے یا اللہ مزاجوں کو ہٹا دے. اور میرے مولا اس ساری فضا کو اپنے فضل و احسان سے عافیت کے ساتھ ہدایت کے نور سے روشن فرما دے, کفر کی باطل کی گمراہی کی اندھیری رات کو ختم کر دے میرے آقا, اور ہدایت کی ایمان کی روشن صبح کو نکال دے میرے مولا, ہوا چلا دے میرے مولا, ساری دنیا کے غیر مسلموں کے لیے بھی اسلام کا دروازہ کھول دے یا اللہ. جتنی جماعتیں تیری راہوں میں پھر رہی ہیں سب کی نقل و حرکت کو قبول فرما, جو ارادے غیر ان کے ارادے قبول فرما, اندرون بیرون پیدل چلنے والوں کو قبول فرما. اور میرے مولا کریم ہمارا یہ جمع ہونا بھی قبول فرما, جتنے مرد عورتوں نے ہاتھ اٹھائے میں یا اللہ تو ہماری اندر کی حاجات کو جانتا سمجھتا ہے, اپنے فضل و احسان سے اس جہان کی ساری بھلائیاں عطا فرما, وہ سارے شرور سے پناہ عطا فرما, بیماروں کو صحت عطا فرما دے, جو جہاں بھی بیمار ہیں ان کے لیے صحت عافیت کے فیصلے فرما دے, تنگ دستوں کی تنگی کو دور کروا دے. اے میرے رب ہماری یا اللہ دل کی تنگیاں بھی دور کر, ہمارے ہاتھ کی تنگیاں بھی دور کر, اور آخرت کی تنگیوں کو بھی دور فرما, جو ہم میں پہلے چلے گئے ان کے درجات کو بلند فرما, ان کی قبروں کو روشن فرما, اپنے اپنے وقت پر عافیت کے ساتھ ایمان پہ خاتمہ فرما, دنیا اور آخرت بہتر فرما. وصلی اللہ تعالی علی النبی الکریم, آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.
اسلامک وائس ڈیجیٹل ساؤنڈ اسٹوڈیو پاکستان میں اسلامک ریکارڈنگ کے لیے منفرد ادارہ, تلاوت حمد و نعت نظمیں اور تقاریر ڈیجیٹل اسٹوڈیو میں, اور دینی اجتماعات کی اسٹوڈیو کوالٹی میں ریکارڈنگ اور آڈیو کیسٹس کو سی ڈی میں کنورٹ کروانے کے لیے معیاری ادارہ اسلامک وائس. رابطہ کے لیے پوسٹ باکس نمبر 1503 نشاط آباد فیصل آباد, فون نمبر 0333 65 25 370